بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفسا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي هداها. اللهم اغفر لي بحلالك حرامك وعني بفضلك أنت الجبار. رب يسر ولا تعسر فضلك الخير. آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بس اللہ تعالیٰ نے ایک دم میرا موبائل لیپ ٹاپ جو ہے ایک دم بند ہو گیا تھا، مولانا دعا سے خرید اللہ وقت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ثانی کرے گی کہ میں آپ کو سب کچھ شریک کر کے دعائیں مانگ لوں کیونکہ میرا بند ہو گیا. میں طلبا سے دعا کروں کہ جب ہم کلاس لے رہی ہوں تو ایسی کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے واپس ہمیں لے آئے. مجھے یہ بتائیں کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ جی ابھی بھی لوگ ہیں کیونکہ میرے پاس جو الحمدللہ میں نے بھی ابھی تک نہیں بتایا، اس لیے آپ لوگوں کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو آواز ٹھیک ہے اور والیوم سارا ٹھیک ہے. جی ایڈمنٹ بتائیں آواز ٹھیک ہے میری؟ جی الحمدللہ الحمدللہ بہت زیادہ اللہ کو دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کوئی چھٹی نہیں آپ کی، جی خاص کر اسٹوڈینٹس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے آواز آتی ہے میرے سب کو؟ آواز ٹھیک ہے سب کے لیے؟ کیوں کلیئر نہیں ہے آواز؟ کلیئر نہیں ہے جی ایڈریس پلیز بتائیں میری آواز کلیئر نہیں ہے. جی چلو ان شاء اللہ آج سے ہم کلاس میں لیتے ہیں. آج کیا کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ دعا لیتے ہیں بڑی خوبصورت آج کی. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. मैं बख्शिश मांगता हूँ अल्लाह से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कायम रहने वाला है और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ। जी क्या ये आप इस तरह से बात नहीं किया है? ये हम आप पाता सबको बताएं। अब हम देखिए इस्तिगफार से एक नहीं है, हम देखिए रब देखते भी अल्लाह मुझे बख्श के लिए भी इस्तिगफार है, रब देखते भी हम भी अल्लाह मुझे गुनाहों से बख्श के वो भी इस्तिगफार है, अस्तगफिरुल्लाह वो भी इस्तिगफार है, अब इस तरह भी करते हैं ये भी इस्तिगफार है। हमें अब वैरायटी मिल रही है, इस वैरायटी को हमने इस्तेमाल करना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक से इतना ज्यादा दुआई करनी है कि अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करने वाला बनाए, उनका अमल बनाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हदीस देखते हैं, खूबसूरत है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मकर के लिए हम ले रहे हैं। عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكست في قلبه نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقي قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الرأن الذي ذكر الله. كلا بل ضعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو هريرة رضي الله عنه في رواية في رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ایک ڈاٹ بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو سیاہ داغ ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو پچھا لے، پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے، اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کلوبین، یہ المتفقین سورہ 35 میں ہے آیا نمبر 14 ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ پڑ گیا ہے، لیکن ہمارے دلوں پر نہیں پڑ گیا، لیکن ہم گناہ کو تو نہیں طرح نہیں بڑھا رہے، اس پہ ضرور سوچے گا کیا واقعی ہمارا ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ جو داغ کی لگ رہے اس کو ختم کرنے کی، یا اس کو زیادہ آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ ضرور ہم نے سوچنا ہے. تھوڑی سی بات اس لیے بس ہم زیادہ کوشش یہ کریں کہ استغفار استغفار زیادہ اس لیے ہم کریں کہ ہم ابھی رمضان آ رہا ہے، جیسے دیکھیں آج بھی کلاس اسٹارٹ کری تھی میں، دعا بڑے آرام سے مانگ رہی تھی اور میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا ایک دم، تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کسی وقت کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ بڑے آرام سے اپنا حال سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو سب کو لے کر آئیں کہ ہم یہ چھوٹا جو ابھی زیادہ خیر سٹارٹ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کتنا مزہ آ رہا ہے، کل آپ نے فادر کے ساتھ لائیو سیشن لیا اور چھوٹی سی ایک بک اس میں آپ کو سارے بتا دیے گئے روزہ کے مسائل کی کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کافی ساری چیزیں آپ کے حال میں کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے الحمد للہ جی سب کی کلیئر ہو رہی ہوگی نا، اگر ان کی نہیں جیسے میں نے کل بھی بولا تھا کہ دوبارہ سے وہ ریکارڈنگ سننے آپ کو ای میل مل چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی سے آج کا ٹائم ٹیبل ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر ہم کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے کیا کرنا ہے، اچھا ابھی حدیث ہے دعا ہے، پھر سن رمضان ہے، نواز نبی ہے، اعمال چھوٹے ثواب بڑا، اس کتاب سے آپ ٹھیک ہے، اب ان شاء اللہ ہم لیتے ہیں نیکسٹ سیشن ہے سن رمضان، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رمضان کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل تراویح ہے، قیام اللیل یا تراویح جو ہم رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں، اب ہم اس کی اصل دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اسپرچولی، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کچھ اور نمازیں ادا کرنا. تراویح دراصل تہجد ہے، عام لوگوں کی سہولت کی بنا پر اس کا وقت کچھ پہلے مقرر کر دیا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ تو یہ فجر سے قریب کا وقت ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے پڑھتے تھے نفل، لیکن چونکہ وہ وقت کھانے پینے کے، غسل کرنے کے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے ہیں، کیونکہ اب آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر وہ وقت پہلے سے کر دیا گیا کہ آپ رات کو اس کو ادا کر لیں. کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین، کتنی سہولتیں دیتا ہے. آپ اس ساری چیزوں کو سنتے وقت اللہ تعالی سے اپنے آپ کو مزید قریب محسوس کرتے؟ کیسا دین دیا؟ جبر والا دین ہوتا نا، کہتا خبردار نہیں، پہلے تم نفل پڑھو پھر کھانا کھانا، کھانے کا ٹائم نہیں بچتا، نہ بچے پہلے تم نفل کرو پڑھو، چلو پہلے غسل کرو پھر کھانا. نہیں، کتنا پیار کرتا ہے ہمارا رب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا الودود ہونا اور اس کی محبت نہیں محسوس ہو رہی ان چیزوں سے. تہجد کو قرآن میں نافلہ کہا گیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں ہے، اور نافلہ کے معنی زائد یا مزید کے ہوتے ہیں، جس کو ہم نفل کہتے ہیں. گویا تہجد یا تراویح عبادت مزید ہے، یعنی مور دین عبادت، ایکسٹرا ورشپ ہے. جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بہت اعلیٰ جذبات پا رہا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری فرائض سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے. بندے کے اندر یہی احساس اپنے رب کے بارے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مقررہ عبادت کے ساتھ کچھ مزید عبادت کرے. کیا بات سمجھ آئی؟ تراویح، تہجد، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. میں عبادت کو گفٹ سے موصوف کرتی ہوں. بس آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں، آپ سب گھر والے ایک گفٹ دے دیتے ہیں، کام چل جاتا ہے نا، سارے فیملی کی طرف سے ایک گفٹ تھا. کہیں آپ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنا الگ بھی دوں گی. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑا ہے میں زیادہ دوں گی. نفل عبادتیں اصل میں گفٹس ہیں. فرائض تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نہ کیے تو پکڑے جائیں گے، اسلام پہ حلل آئے گا، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یا جنت کی طلب میں، اچھی بات ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن نوافل پڑھنا ایسے لگتا ہے جیسے بندہ رب کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں اپنی خوشی سے بھی کچھ کر سکتا ہوں. ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ مجبوراً خرچ کرتے ہیں، مجبوری یہ کرنا ہی کرنا ہے، نہ کیا تو بری بات ہوگی. اور ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں تھی لیکن آپ اپنے دل کے جذبوں کے اظہار کے لیے کرتے ہیں. فرق ہوتا ہے نا. ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں شادیوں میں لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں خاندانی بنیاد پہ، گن گن کے، اس نے 100 دیا تھا تو میں 101 دے دوں، اس نے 50 دیا تھا تو میں 51 دے دوں. ہاں وہ تو مجبوری ہے، لیکن آپ کہیں ایسی جگہ کسی کو تحفہ دیں جہاں کوئی ایکسپیکٹ بھی نہ کر رہا ہو تو وہ چیز آپ کے دل کے جذبوں کا بہترین اظہار ہوتا ہے. تو نوافل کا کثرت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں محبت کا ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی لگا لپٹا اصول نہیں بنا لینا چاہیے. ہم بعض دفعہ نوافل پہ اتنا جگڑتے ہیں کہ فرائض پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب تراویح پڑھتے ہوئے آپ نے کیا فیلنگز رکھنی ہے اپنی، اس لسٹ میں نوٹ کیجئے کہ میں اللہ کو گفٹ دے رہی ہوں، تحفہ دے رہی ہوں، کیا اس قابل ہے کہ اس کو دے سکوں. ٹھیک ہے، تو فیلنگز کے ساتھ پڑھیے. اور ظاہر ہے طریقہ تو سنت ہی کا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے لیکن دل کے جذبات بھی شامل کریں گے، بوجھ نہیں سمجھیں گے. اہل ایمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، مگر ایک سچا مومن عین اپنے فطری تقاضے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی کچھ اور بھی عبادت کرے. اسی عبادت مزید کی ایک شکل تہجد ہے. رات کی اس نماز کو جب مؤخر کر کے پڑھا جائے، مؤخر مین پوسٹ پون کر کے، ڈیلے کر کے، تو اس کو تہجد کہتے ہیں. اور رات کی اس نماز کو جب مقدم کر کے پڑھیں، مقدم کیا، وقت سے پہلے، تو اسی کا نام تراویح ہے. اس لائن کو ہائی لائٹ کر لیں. بہت سارے لوگ آپ سے سوال ایسے پوچھتے رہتے ہیں جس سے آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ رمضان میں تہجد پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کیا کریں. بعض لوگ سارا سال تہجد نہیں پڑھتے، رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. تو تہجد اصل میں تراویح ہی کی شکل میں وقت سے پہلے پڑھ لی جاتی ہے. تراویح کے ذریعے گویا اجتماعی نظم کے تحت مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم کو عبادت مفروضہ یعنی فرض عبادت، obligatory worship جو ہے، اس کے ساتھ عبادت مزید بھی ادا کرنا ہے. جس آدمی کے اندر اپنے رب کے لیے عبادت مزید کا جذبہ نہ پایا جائے، اس کو گویا ابھی تک عبادت الہی کا ذائقہ نہیں ملا۔ آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا صرف فرائض پہ اٹکے ہوئے یا کچھ نوافل اور سنتیں بھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نفلوں کی رغبت ڈال، نفل کا شوق دے دے، ہم اپنی خوشی سے بھی تو کچھ کریں۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیں کہ بس ماری باندھی نمازیں ہیں۔ ٹھیک ہے، فرائض پڑھنے سے ساکت تو ہو جاتا ہے انسان پہ، فرض ساکت ہو گیا، یعنی فرض ادا کیا تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں اب، لیکن کچھ اپنی خوشی سے تو بھی کریں۔ تو اللہ تو ہمیں نوافل کا عادی کر دے، سنتوں کا عادی کر دے، چھوٹی چھوٹی نفل عبادتیں کیا کریں، ہر وقت باوضو رہیں، جب موقع ملے دو نفل پڑھ لیے، جب موقع ملے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، جب موقع ملے ذکر میں زبان ہلا دی، اس سے آپ اپنے اندر روحانیت پائیں گے۔ جب ہم ہر وقت ان چیزوں سے غافل اور دنیا ہی کی چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ فرض عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ اب کچھ بات ہوگی لیلۃ القدر کے بارے میں۔ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی ہے فیصلے کی رات۔ سال میں ایک خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سالانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ہزار مہینوں سے بہتر بتایا گیا۔ غالباً اس رات کو بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر فرشتوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی بنا یعنی بنیاد بیس پر اس رات کو زمین پر مخصوص روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر روحانی تاثیر پذیری کا مادہ ہو یعنی اسپرچل ابزاربنس ہو، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس تاثر کی بنا پر ان کے قول اور فعل میں غیر معمولی ربانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس اضافہ شدہ کیفیت کی بنا پر اس رات میں ان کے عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنے اندر اسپرچویلٹی فیل کرتے ہیں نا، وہ اس رات میں عام معمول سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ جب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قدر بھی زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کس طرح دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما، آمین۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے، معافی ہے۔ معافی وہ چیز ہے جو آدمی کے لیے سب سے بڑی سعادت کا دروازہ کھولتی ہے، وہ آدمی کو ابدی جنت میں پہنچانے والی ہے۔ پھر سب سے بہتر وقت میں سب سے بہتر مانگنے کی چیز معافی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں موقع ملے نا کہ ایک چیز مانگ لو تو کہیں گے اللہ ڈائمنڈ کا سیٹ مل جائے، لینڈ کروزر مل جائے، ایک بڑا سا گھر مل جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناطے سے دیکھیں تو اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا مانگ لو، بیٹی مانگ لو، کئی کئی دن چولہا نہیں چلتا، کچھ کھانا مانگ لو؟ اس لیے کہ جب انسان کو فکر لگتی ہے نا اپنی، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لیلۃ القدر کی قدر کرنی ہے۔ فرشتوں کے زیادہ اترنے سے یہ رات تنگی کا سامان پیدا کرتی ہے، اس لیے بھی اس کو قدر کہتے ہیں۔ اسی طرح اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پورے سال میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی رات میں نبٹ جاتے ہیں، اور اس رات واقعی انسان اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی نشانیاں بھی دکھتی ہیں، بس وہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، کتے جانور جو ایسے ہیں جو بھونکتے ہیں وہ بھونکیں گے نہیں۔ پھر جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس میں شعائیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس رات پر اتنے فرشتے اتر چکے ہوتے ہیں کہ آج سورج کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ اپنے دل کی کیفیت سے بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ممکن ہو اس رات عبادت کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ الگ سے بات کریں گے۔ رمضان کے مہینے کا ایک عبادتی عمل وہ ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے لے کے نیت سے لے کے آہستہ آہستہ ہم سٹیپس میں اب اعتکاف تک پہنچ گئے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے. مہینے کے آخر میں 10 دن یا اس سے کم یا زیادہ مدت کے لیے مسجد میں بیٹھنا, یہ ہے اعتکاف کی تعریف. یہ اعتکاف رمضان کے عام اعمال سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, یہ رمضان کے عام اعمال ہی کی زیادہ فوکسڈ فارم ہے. مرتکز فارم کیا ہے؟ فوکسڈ ہو کے کرنا. یعنی یہ ساری عبادات آپ رمضان میں ویسے بھی کرتے تھے, کوئی الگ دعا نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی, کوئی الگ ایکشن نہیں ہے, کوئی الگ نفل نہیں ہے, بس آپ ویسے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام کر رہے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کچھ دن فوکسڈ ہوں, اپنا سیل فون تو بند کروں گی, اب اپنے گھر کی ساری وہ چیزیں جو میری توجہ لیتی ہیں اس کو ہٹا کے ایک الگ تیرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں گی تاکہ میں تیرے ساتھ زیادہ تعلق محسوس کروں. حنیف بننے کی ایک خواہش ہے, ایک پریکٹس کرتا ہے انسان کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ سکتی ہوں کہ نہیں. رمضان کے دن اور رات میں ایک روزے دار جو کچھ کرتا ہے اسی کو مزید یکسوئی یعنی فوکس ہوتے ہوئے اور اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے اپنے وہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ انسان اعتکاف کرتا ہے. اعتکاف کے دوران آدمی قرآن پڑھتا ہے, وہ نفل نمازیں ادا کرتا ہے, وہ اللہ کی یاد کرتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. ان مشغولیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, یعنی اس طرح بزی رہنے کا نتیجہ کیا ہے, اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ اس کے روزوں میں مزید زندگی پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ اعتکاف سے نکلتا ہے تو ایک نئی ربانی شخصیت لے کر نکلتا ہے. ربانی شخصیت کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے, ایسا بندہ کہ جس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے, جس کے معمولات, جس کا اخلاق, جس کے قول, جس کے فعل رب کی پسند کے ہوں. ایسی شخصیت جس کے اثرات مہینوں تک بھی ختم نہ ہوں, کیونکہ عموماً تو روزے کا اثر عید کے دن ہی ختم ہو جاتا ہے نا, چاند رات اور عید کی پارٹیوں میں. ہاں نہیں, ایسا اثر آ جائے, اتنا گہرا رنگ چڑھے کئی ماہ تک اس کا اثر ختم نہ ہو, جو مسجد کے باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح برائیوں سے الگ رہے جس طرح وہ اعتکاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لے. عموماً ہمارے ہاں مسجد کے اندر نیکی کا تصور ہے اور مسجد سے باہر اب ہم کچھ اور ہیں. ایسا نہیں کرنا. اعتکاف انسان کو یک رخا بناتا ہے, فوکسڈ ہو کے تمہارے کسی کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. کوئی تمہیں مسجد میں دیکھے یا مسجد سے باہر دیکھے اس کو غلطی نہ لگ جائے کہ میں کسی دوسری شخصیت سے مل رہا ہوں. جس طرح وہ اعتکاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا, وہ اپنی پوری زندگی میں برائیوں سے علیحدہ رہنے والا انسان بن جائے. ہے آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ اعتکاف کا؟ ہمارے ہاں تو یہ سوچتے ہیں کہ اعتکاف کی صورت میں کوئی ماتھے پہ گھٹا پڑ جائے گا. بعض لوگ اس شخص کو خاص طور پہ فنکشنلی ملنے آتے ہیں اور پھر آ کے چپکے چپکے کانوں میں پوچھتے ہیں, کچھ دیکھا تھا, کچھ پتا چلا ہے, کوئی اشارہ ہوا ہے؟ ہاں اشارہ ہو گیا. کیا؟ کہ اب اپنی زندگی کو بدل لو, اب تم اپنے آپ کو ایک مختلف انسان بناؤ. یہ اشارہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی اشارے قرآن اور سنت سے نہیں ملتے کہ جو اعتکاف سے اٹھنے والے کو ملتے ہوں. روزے کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اگلا دن عید کا دن ہوتا ہے. عید کے دن مسلمان 2 رکعت خصوصی نماز ادا کرتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, آزادانہ طور پر کھاتے پیتے ہیں, دوستوں اور رشتے داروں سے ملاقات کرتے ہیں. روزے کے دن اگر پابندی کے دن تھے تو عید کا دن مسلمان کے لیے آزادی کا دن ہوتا ہے. یہ علامتی طور پر 2 حالتوں کا تجربہ ہے, ایک دنیا کی حالت اور دوسری آخرت کی حالت. دنیا مومن کے لیے پابندی کا دور ہے اور آخرت مومن کے لیے آزادی کا دور. رمضان کے مہینے میں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے اور عید کے دن جزفی طور پر اس کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ اگلی دنیا میں اس کو کس قسم کی زندگی حاصل ہوگی. روزہ عمل کے دور کی علامت ہے اور عید انعام کے دور کی علامت ہے. کبھی ایسے سوچا تھا آپ نے کہ روزہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی ہے, یہاں ایسے جیو. سمجھ آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتا پھر بھی مانو کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. اور عید کیا ہے؟ یہ آخرت کے دن کی ایک چھوٹی سی جھلک. لہم فی ہما یشتاؤن, وہاں وہ سب کچھ پائیں گے جو وہ چاہتے ہیں, جو مانگیں گے. ما یدعون کے لفظ آتے ہیں. کتنا پیارا تقابل ہے نا. تو آپ دیکھیے کہ ابھی ایک سٹریچ میں جب ہم نے ان ساری عبادات کو دیکھا تو اس سے کوئی طبیعت میں تبدیلی آئی کیا؟ اس سے آپ کے کچھ کانسیپٹ کلیئر ہوئے؟ اور کیا یہ درست انتخاب تھا کہ ہم اس کتاب کو رمضان کے ساتھ پڑھتے؟ اپنے آپ کو چیک کیجئے, اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری نعمت ہمیں دی. ہم نے ایک ایسا اینگل دیکھا عبادات کا جو عموماً خزف ہے. رمضان نام ہے پابندیوں کا اور عید نام ہے پابندیوں سے آزاد ہونے کا. جی الحمدللہ, یہ کہتی ہیں کہ کافی نئی باتیں معلوم ہوئی. تہجد اور تراوی کا کانسیپٹ کلیئر ہوا, الحمدللہ. تو ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صوم رمضان کتاب میں سے ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے, رمضان کا مہینہ. پیج نمبر 20 ہے کتاب کا. بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بان دیا جاتا ہے. یہی بات ترمذی اور ابن ماجہ میں اس طرح آئی کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, بس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا, اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, بس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ خیر کو چاہنے والے آگے آ اور شر کو چاہنے والے رک جا, اور لو اللہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے, اور ایسا ہی ہر رات کو ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت روایت ہے جس کے اندر رغبت دلائی گئی کہ نیکیوں کے موقع آ گئے, اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو اور جنت کو پالو, اور گناہوں کو کم کر دو تاکہ جہنم بند ہی ہو جائے. اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. شیطان کا باندھا جانا فرد کی نسبت سے ہے, نہ کہ عمومی طور پر تمام لوگوں کی نسبت سے. ہر فرد سے اس کا تعلق ہے. جو بندہ بچنا چاہے گا اسی کے لیے شیطان بندھا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بھر کے تمام شیطان ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر باندھ دیے جاتے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین اس فرد کی نسبت سے باندھ دیے جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں روزے دار ہو, جو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ روزے کا اہتمام کرے. اور رمضان کے مہینے میں ایسے روزے دار شخص کے اوپر شیطان غیر مؤثر ہو جاتا ہے, یعنی اس کا اثر نہیں ہوتا. بات واضح ہوئی؟ عموماً یہ سوال لوگ کرتے ہیں نا کہ اچھا شیطان بند گئے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اصل میں حدیث پوری سمجھتے نہیں ہیں. شیطان کب بندیں گے؟ اس نیک شخص کے لیے جس نے شعور کے ساتھ روزہ رکھا. روزہ صرف نام کا نہیں بلکہ آنکھوں نے بھی روزہ رکھا, زبان نے بھی, دل نے بھی, کانوں نے بھی, قدموں نے بھی روزہ رکھا. ایسے شخص کے لیے پھر شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، شیطان ایسے شخص کو بہکا نہیں سکتے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے شیطان بند گئے. بات واضح؟ برے کام سے خود کو روک کے آپ نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنے نفس کو باندھ دیا. اب کوئی بھی شیطان چاہے کھلا پھرے، آپ کو نقصان نہیں دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ شرابیں پئیں، گناہ کریں اور شیطان بندھے ہوئے. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اس حدیث میں بظاہر صوم کی بات کی گئی ہے، یعنی روزے کی بات کی گئی ہے، مگر دراصل وہ صائم کی بات ہے، یعنی روزہ رکھنے والے کی. اس میں اس انسان کا ذکر ہے جو روزے سے یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو حدیث کے الفاظ میں روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا لے. جی، روزہ کچھ نہیں ہوتا، اصل بات روزہ رکھنے والا ہے. خالی روزہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے نا. ہاں، اصل بات یہ کہ روزے دار کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے اس سے عمل کی بات کیا ہے؟ شعور کے ساتھ روزے رکھنے، اور دیکھنا ہے کہ میں جو روزہ رکھتی ہوں تو کیا شیطان میرے اوپر ناکام ہو رہا ہے؟ شیطان کے سارے حربے مجھے غلط کام میں مشغول کرنے کے، بہکانے کے ناکام ہو رہے ہیں؟ اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا شیطان بند گیا. چلے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے شیطانوں کو کتنا باندھنا چاہتے ہیں. چیک کریں ذرا، میرا شیطان بندھا ہوا ہے یا کھلا ہوا ہے؟ میں نے جتنے روزے رکھے آج تک، کیا شیطان کو بندھوایا اس سے یا اور لوز کر دیا؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک بندہ مومن اللہ کی خاطر اس کے روزے رکھتا ہے، تو اس کو تقویٰ کا تجربہ ہوتا ہے. اس عمل کے دوران اس کے اندر الگ قسم کی ربانی کیفیات ابھرتی ہیں، جو آدمی کو ان فائدوں کا مستحق بنا دیتی ہیں جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا. سچ ہے نا؟ شعور، تقویٰ، اللہ کی موجودگی کا احساس، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں غلط بات کہوں گی تو وہ سن لے گا، میں غلط دیکھوں گی وہ دیکھ لے گا، میں غلط سوچوں گی اس کو پتہ چل جائے گا. اس شعور کے ساتھ آپ روزہ رکھیں، آپ تو اپنی نگاہوں سے بھی چھپ نہیں سکیں گے. دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے، اور یہی کیفیت مطلوب ہے، یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اس طرح کام کرو کہ تمہارے کرنے کا جو کام ہے اس کا اثر تمہارے رویے میں دکھے، تمہاری سوچ میں دکھے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، لیکن اگر اس کی اصل سمجھ آ جائے زندگی کے نقشے بدل جائیں انشاءاللہ تعالی. تقویٰ دینی حساسیت کا دوسرا نام ہے، یعنی انسان دین کے لیے سینسٹیو ہو جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ از سینسٹیوٹی فار دین، حساس ہو جائے انسان، بہت سینسٹیو ہو جائے اپنے دین کے معاملے میں. چھوٹی چھوٹی بات کو غور سے دیکھے جس سے اس کا دین بگڑ رہا ہے، جس سے اس کا دین بڑھ رہا ہے. ہر وہ چیز اس کے لیے اہم ہو جائے جس سے دین بڑھے، ہر وہ چیز اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے جو اس کے دین کو بگاڑنے والی ہو. اس اعتبار سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر دینی احساس کو بیدار کیا جائے، اس کو بے حس انسان کی بجائے ایک حساس انسان بنا دیا جائے. ہر آدمی کی فطرت میں ایک ربانی انسان موجود ہے. روزہ اس کے لیے ہے کہ وہ آدمی کے اندر روزہ اس لیے ہے کہ وہ آدمی کے اندر چھپے ہوئے اس ربانی انسان کو جگا دے. آپ کو پتا یہ ربانی انسان اور ربانی احساس کیا ہے؟ جو انسان کی فطرت ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات پہ پابند کیا تھا کہ تم دنیا میں آ کے مجھے رب مانو گے، میری مرضی کی زندگی گزارو گے، تمہیں میری پسند کا بننا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص ربانی نہ بنے اور روزوں پہ روزے رکھتا جائے، قرآن ہے اس کا اثر نہیں دکھ رہا، آپ کے معاملات نہیں دکھ رہے، آپ کا دین کہاں لوگ دیکھیں گے؟ آپ کی نوٹ بکس میں، آپ کے فائلز آ کے دیکھیں گے لوگ آپ کے لکھے ہوئے سپارے دیکھیں گے، نہیں، آپ سینسٹیو ہو جائیں، اس کو ہائی لائٹ کیجیے اور اپنا جائزہ لیجیے. سوال کریں اپنے آپ سے، کیا میں اپنے دین کے معاملے میں سینسٹیو ہو گئی ہوں؟ انسان اسی چیز کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے جس کی قدر جانتا ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے کتنی سینسٹیو ہوتی ہے، اپنے گھر کے لیے سینسٹیو ہے، اپنی جیولری کے لیے عورتیں سینسٹیو ہیں. دین کیوں اتنا کیجول رکھا ہوا ہے؟ دین کی فکر کیوں نہیں؟ مفت کی چیز ہے، فری میں مل گئی، بے قدری چیز ہے، کوئی اس کا سٹیٹس نہیں؟ نہیں. تو آج آپ نے تقویٰ کا ایک نیا مفہوم سمجھا کہ دین کے لیے سینسٹیو ہونے کا نام تقویٰ ہے. اب پوچھیے اپنے آپ سے، کتنی سینسٹیو ہوں میں اپنے دین کے معاملے میں؟ پھر آپ دیکھیں دین کس چیز سے مل کے بنتا ہے. عموماً تین چیزوں کو ملا لیں تو انسان کا دین یا اس کا اسلام بنتا ہے، عقائد، اخلاقیات اور عبادات. اللہ سے تعلق، عبادت کے طریقے اور لوگوں سے معاملات. کیا میں اس بات میں سینسٹیو ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتی ہوں، اللہ کے حق دیتی ہوں کہ نہیں؟ کیا میری عبادات کے بارے میں سینسٹیو ہوں؟ کیا مجھے پوری نماز سمجھ آ گئی؟ کیا نماز کی مسٹیکس مجھے معلوم ہے؟ کیا روزے کا صحیح طریقہ مجھے معلوم ہے؟ کیا زکوٰۃ کا نصاب معلوم ہے؟ ایک ایک عبادت کو چیک کریں اپنی، کہاں کمی ہے اس کو دور کریں. اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں سینسٹیو ہوں. کیا میں ایک حساس انسان ہوں؟ کیا میں کوئی بات کرتی ہوں تو منہ سے نکالنے سے پہلے سوچتی ہوں؟ کیا مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ مجھے اللہ پکڑ لے گا اگر میں نے اپنے لوگوں کے حقوق نہ دیے؟ اس طرح سے انسان سینسٹیو ہو جائے کہ اس کو غم لگ جائے، کر کیا رہا ہوں، جی کہاں رہا ہوں. کیا انسان اپنے مال کے کمانے میں سینسٹیو ہے؟ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے؟ کچھ کمی تو نہیں، کوئی اس میں آمیزش تو نہیں ہو گئی؟ اس طرح اپنے آپ کو چیک کریں. جتنا آپ اپنا حساب کریں گے نا، اتنا آپ کے اندر تقویٰ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. رمضان کا مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ آدمی کو روزے کے تجربات سے گزار کر اس کے اندر تعلق باللہ کی کیفیت کو زندہ کیا جائے، یہاں تک کہ کوئی بندہ مومن اپنے رب کو یاد کر کے کہہ اٹھے، اے خدا، خدایا تو شیطان کو اس سے روک دے کہ وہ مجھے گمراہ کرے، اے اللہ تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور اس کا کوئی دروازہ میرے اوپر بند نہ رکھ، اور تو میرے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دے اور اس کا کوئی دروازہ میرے لیے کھلا نہ رکھ. جس شخص کا روزہ اس کے لیے اس پکار میں ڈھل جائے، وہی وہ شخص ہے جس کے حق میں اس حدیث کے الفاظ پورے ہوں گے. کرتے ہیں آپ اپنے رب سے ایسے باتیں چپ کے چپ کے؟ اے اللہ تو میری مدد کر، تو بچا مجھے شیطان سے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ میرے پیچھے آ رہا ہے، جیسے بچے روتے روتے ماں کے پاس، ممی ممی دیکھو یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لی؟ اے اللہ بچا اس کو، دیکھو مجھے کتنا تنگ کر رہا ہے، دیکھو پھر غلط خیال آ گیا، دیکھو پھر مجھے غلط کام کرنے کو مجبور کر رہا ہے. اس طرح لاڈ کیا کریں، پیار اور محبت سے ادب کے ساتھ اپنے مالک کا نام لیں، پکاریں. آپ فیل کریں گے کہ ہر روزہ آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کو اپنا شیطان بندھا ہوا محسوس ہوگا. روزہ گویا ایک سالانہ موقع ہے جب کہ آدمی شیطان کو باندھ کر اس کو اپنے سے دور کر سکتا ہے. حدیث میں بظاہر الفاظ یہ ہیں کہ روزے کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا روزہ اس کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دے کہ وہ اللہ سے اس بات کا طالب بن جائے، یعنی طلب کرنے والا، کہ شیطان کو اس کے اوپر اثر انداز ہونے سے روک دیا جائے، تو اللہ اس کو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی طلب اس کی نفسیات میں ابھری تھی. کتنی خوبصورت بات ہے نا. روزہ کیا ہے؟ کہ بندے کو اس بات کا غم لگ جائے کہ میں نے اس شیطان کو کھلا نہیں چھوڑنا، اس کو بند کرنا ہے. ذرا پوچھیں پچھلی زندگی کے روزوں میں کتنے شیطانوں کو آپ نے بند کیا؟ آج تک تم یہی سمجھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کرتا ہے، آج پتا چلا آپ کو کہ آپ خود بند کریں گے، کوئی ٹائٹ بند کر دے گا، شیطان کا دم گھوٹ دے گا، کوئی اس کو ہلکی سی چین میں ڈالے گا ہلکا ہلکا، کوئی اس کو بلکہ بڑے پیار سے کونے سے باندھ دے گا، وہ گھومتا رہے گا شیطان لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گا. آپ اپنا دیکھیں، آپ نے اپنا شیطان کتنا کس کے باندھا ہوا ہے، یہ آپ کے عمل سے دکھے گا، یہ روزے کے بعد والے دنوں میں آپ کے معمولات سے دکھے گا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے شیطان بن جائیں، اور وہ ہمیں اپنے اشاروں پہ چلانے کی بجائے ہم ان کو اپنے اشاروں پہ چلائیں. آمین. اسی طرح حدیث میں بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ روزے کے مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا روزہ اس کے اندر یہ احساس بیدار کر دے کہ وہ پکار اٹھے کہ خدایا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دے، تو اس کے لیے اللہ اس کا فیصلہ دے دیتا ہے جو اس نے اپنے رب سے اپنے لیے مانگا. یعنی آپ نے خود کھلوانی ہے جنت، آپ نے خود بند کروانے ہیں جہنم کے دروازے، آپ نے خود چینڈ کرنا ہے اپنے شیطانوں کو. ہم عادت نہیں رکھتے، ہمیں عادت نہیں ہے ہر کام چاہتے ہیں دوسرے ہی ہمارے لیے کر دیں، نہیں. من جد وجد، جو آپ چاہیں گے اتنا ہی ہوگا. آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، کتنی خواہشات کم ہوئی، یعنی نماز میں خشوع کتنا بڑا، معاملات کتنے فیر ہوئے، ڈیلنگز کتنی اچھی ہوئیں، لوگوں کے دکھ درد کو کتنا جانا. جتنا جانتے جائیں گے نا اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولے گا اور اتنا ہی جہنم کے دروازوں کو بند کرے گا. پھر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب تعلق بنتا ہے، ہر وقت کا تعلق، چند لمحوں کا، چند گھڑیوں کا تعلق نہیں، جائے نماز پہ کھڑے ہونے والا تعلق نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ جینے والا تعلق. اور پھر انسان واقعی محسوس کرتا ہے کہ اس کا رب اس کے قریب ہے اور وہ اپنے رب کے قریب ہے. پھر جب اپنے رب کے سامنے وہ جاتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے اپنے مالک کی بات ماننی ہے، مجھے اس کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اس کے حکموں کے مطابق چلنا ہے. ہر عمل آدمی کو کسی انعام کا مستحق بناتا ہے، یعنی ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں انسان کسی گفٹ کو، کسی پرائز کو. روزے کا عمل آدمی کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ اس پر اپنا خصوصی انعام فرمائے، اس کو ہر فتنے سے محفوظ کر کے اپنی ابدی راحتوں کے سائے میں لے لے. آپ یہ انعام لینا چاہتے ہیں؟ پھر دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ یہ جو شیطان اس مہینے میں باندھنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ سارا سال بندھے رہے، یہ میری زندگی میں کبھی کھلے ہی نہ. کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا؟ اس لیے کہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ صرف رمضان میں اپنے شیطان کو نہیں باندھتے تھے، سارا سال باندھے رکھتے تھے. ان کی باتیں صرف چند مہینوں کی یا موسموں کی نہیں ہوتی تھی بلکہ پورے سال کی ہوتی تھی. تو خلاصہ کیا ہے، اپنی چیک لسٹ میں شامل کر لیجئے چند باتیں. شیطان کو میں نے خود باندھنا ہے، جتنا مرضی مضبوطی سے باندھ لوں. جنت کے دروازے میں نے کھلوانے ہیں، چاہے تو سارے کھلوا لوں، چاہے تو کچھ کھلواؤں کچھ بند رکھوں. جہنم کے دروازے میں نے بند کروانے ہیں، چاہے تو سارے بند کروں چاہے تھوڑے، چاہے آدھے بند کروں آدھے کھلے رکھوں. اب ہر بندہ اپنے لیے خود چیک کر سکتا ہے، اپنے لیے خود دعا مانگے، کوشش کرے، ہمت کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مدد کریں گے. اس کی مدد مومنوں کے قریب ہے. وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالی مزید توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ جس سے ہم شیطان پہ قابو پا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
مجھے بتائیں کہ کیا یہ رمضان سے پہلے ہمارے لیے بلیسنگ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ یہ چیزیں ہمیں شروع سے ہمارے پیاری دلوا رہے ہیں نا الحمدللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے پورا ٹائم سے جو ہم نے آج کا لیسن ملے ہم کے ساتھ. دیکھیے ہم نے تہجد کا تھوڑا سا پہلے پڑا تراوی کا مجھے پھر سے کلیئر ہونا کہ تراوی ہم تک کر سکتے ہیں. جی والیوم لو ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے اگر اسے زیادہ کیا تو چور ہوگا تو ہوگا. میں نے جی ایڈریس بتایا میرا والیوم ٹھیک ہے جی پلیز بتائیے گا والیوم ٹھیک ہے چلیے بہتر ہے بہتر ہے کیونکہ لاؤڈ بھی بہت اثر ہونے لگا کیونکہ وہ آواز جو ایکو آئے گی پھر آپ کو بھی. اچھا سب سے پہلے یہ ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے پھر ٹائم میرے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ کیا سیکھا بھی سب سے پہلے بتایا کہ رمضان کے مہینہ جو اماز بھی کرتے ہیں اس میں ایک عمل تراوی ہے. تراوی کے اچھے سے کلیئر ہوا کہ تراوی کیا چیز ہے, ایک نافلا عبادت ہے. کیا ساگر نے ویسے کہا کہ ہم نقل کا اہتمام کرتے ہیں؟ جی مجھے بتائیں نقل کا اہتمام کرتے ہیں کس کس شکل میں کرتے ہیں آپ؟ یہاں پہ لکھیں تھوڑے سے میں آپ کے ویوز لینا چاہتی ہوں کہ آپ جی نفل کا اہتمام کرتے ہیں جیسے اشراق کے نوافل ہوتے ہیں چاشتی ہیں, اس کے علاوہ آپ تحیات وضو پڑھتے ہیں اگر مسجد کے ہیں تحیات مسجد کے جو رقب ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی شامی ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسطین بسلی وسلات اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے مدد, یا پھر آپ جیسے اسلام کی توبہ ہے آپ بات کے لیے دعا کر سکتے ہیں, پھر اور بھی آپ اس طرح مختلف کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد جیسے سنت تھا سنت کا اہتمام کرنا کیونکہ وہ بھی نقلی نقلی عادت ہے نا ٹھیک ہے نا, مطلب اس میں آ جاتی ہے پہلے کو سفر مطلب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سفر کے وقت یہ چیزیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر ان کو لے لیں گے تو تین دنوں میں اچھا مجھے یہ بتایا اشراق کی نماز کون پڑھتا ہے؟ چلو پھر یہ بتا کر ون ٹائم جو نہیں پڑھتا وہ ضرور پڑھے ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک آج تو نہیں کل آپ کو حدیث بتاؤں گی اس کا کتنا اجر ہے ٹھیک ہے. مجھے صرف انگلش کا استعمال کرتے ہیں سم ٹائمس, اب سم ٹائمس نہیں پڑھنا کوشش کریں جب اٹھ جائیں دو نوکل پڑھ لیں چار پڑھ لیں آٹھ تین بجے سے ان کو سننا کی کام ہوتا ہے. کیا سمجھ نہیں آ رہا پھر نہیں آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ نوافل کا اہتمام کرنا ہم لوگ زیادہ تر صرف فرض کرتے ہیں پاکستان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ ہاتھ جڑنا کرتے ہیں وہاں پہ تو صرف وہ فرض کر کے اٹھ جاتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے وہ تو دعا بھی نہیں مانتے تو یہی ہو گیا. اشراق یہ ان شاء اللہ آپ نماز نکالے ہیں اس میں آپ اشراق ٹھیک ہے اشراق میں آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ چار ہیں چار چھ آٹھ آٹھ تک لیتے ہیں اگر زیادہ زبر کم ٹائم ہے تو دو بھی پڑھ دیتے مسئلہ نہیں لیکن کوشش کریں چار تک ان شاء اللہ. یہ آپ کو جب کروائیں گے نماز کے مثال کہ وہ کبھی آپ یہ کر رہے ہیں نا نماز نبی کچھ نہ آتے. اچھا تہجد کی نماز, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ پھر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فرض تھی تو ہم کوشش کریں گے اگر آپ دنوں میں اگر آپ کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے لیکن ابھی جیسے آ رہے رمضان تو کوشش کریں بالکل کوشش کرنے میں کوئی حل نہیں کیونکہ زبردستی ادارے مسئلہ بچے بھی ہیں گھر داری ہے سب کی تعداد پر نہیں سونے ہوتا تو یہ نہیں کہ نوافل کے چکر میں ہمارے فرض جو ہیں وہ چھوٹ جائیں ٹھیک ہے. فرض کو پہلے پریفر کریں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اس کو جب بھی کبھی آنکھ کھلے گئے پہلے اپنا فجر کی بات ادا کرنے کی اچھی بات ٹھیک ہے ضرور کوشش کریں. لیکن آپ نے بڑا اچھا بتایا گیا نا تراوی کے ذریعے یا گویا اجتماعی نظام کے تحت مسلمانوں کو سبق دیا جاتا ہے. کیا سبق دیا جاتا ہے؟ بڑے اچھے انداز عبادت بھی مزید ادا کرنی ہے. جس آدمی کے اندر اپنے رب کے لیے عبادت نبی کا جذبہ قائم ہے تو گویا اسے ابھی تک عبادت لائق کا ذائقہ ہی نہیں تھا, نہ پایا جائے تو, لیکن اگر ہمیں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ ہم عبادت کا مزہ لیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں ماشاء اللہ بس دو سے آپ زیادہ ٹائم لے رہے ہیں, جتنے لوگ آئے ہیں تو کتنی زیادہ ہم نے چیزیں سیکھی ہیں. رمضان کے لحاظ سے کتاب قیام ہے, اور یہ ابھی جو ہم رمضان کی خصوصیات دیکھنے ہیں, ابھی جیسے لیلۃ القدر کا ذکر ہے, لیلۃ القدر ابھی یہاں سے میں ابھی سوچ رہی تھی, لیلۃ القدر کو ہم شب رات سے کر دیتے ہیں جو آج کل منائی جاتی ہے, جس سے ہمارے پورے سال کے جو ہے اعمال پیش کیے جاتے ہیں بنا سواد. حالانکہ وہاں پہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اس رات یہ خاص رات ہے, اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ آگے اتنا بس بتا دیں کہ یہ جو فیصلے ہمیں بتاتے ہیں سارے کی سنت کے ثابت ہے, یہ تو بس اتنی سی بات کریں, زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کریں, بس اتنا کہیں کہ یہ جو خاص رات کا ذکر آتا ہے وہ یہ آخری اشن, اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اس کی امپورٹینس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے. اور اس میں دیکھیں فرشتے اترتے ہیں کثرت سے, یہ ان شاء اللہ اس پہ آپ کبھی تازہ بھی جب ہم ابھی دورے قرآن کریں گے اس میں بتائیں گے, اور جو ماشاء اللہ قرآن کلاسز لے رہے ہیں جو پڑھ کے اس میں دیکھا ہوگا اس نئے تعداد میں جو ان کا اس طرح پورا زمین بھر جاتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے خامی طور پر سکتا ہے کہ اس کی کیا اثر ہوتا ہے, اور اس کی دعا بتائی گئی ہے. جی دعا یہ کس کس کو آتی ہے, ابھی تائشہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا یہ کس کس کو دعا آتی ہے, الحمد للہ جن کو نہیں آتی. اچھا ایک میرے ذہن میں بات آ رہی تھی, آپ لوگ ایک کام کیوں نہیں کرتے, یہ اس میں تو دیکھیے اگر ابو کس طرح اس میں سے پوائنٹس لیں اس کو بڑے اچھے انداز میں گھر میں لکھ کے لگا لیں, کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں نا ہمیں یاد نہیں رہتے, ہم لوگ ایسے تو بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس ریڈنگ مٹیریل آپ کو سینڈ بھی کر دیا گیا ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ اس کو آپ لکھیں, نوٹس کرنے بھی ہو پریزنٹیشن بھی اتنا اچھا ہوتا ہے آپ سب پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے بات کرتے ہیں, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم اس سب کو سن رہے ہیں ہمیں یاد رہتا ہے, تھوڑا سا ہم یاد رکھتے ہیں پھر بعد میں بھول جاتے ہیں, دوسروں کو بتانے کی بہت اچھی بات ہے کہ میں نے ویڈیو کے بعد تک لگایا الحمد للہ الحمد للہ. یہ بھی ساتھ ساتھ ابھی جو سیکھنے ہیں نا, یہ جس میں آپ کو پہلے بولا تھا کہ ڈیلی کا ہوم ورک لے لیں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر لیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا سب کے لیے, کیونکہ یہ ایک آپ کے لیے بہترین سطح جاری ہوگا, آپ کے پاس مشورہ آپ کے ریلیٹو آئیں, آپ کے نیبرز آ جائیں, کوئی بھی دعا کے پاس آ تو اس کو آسانی سے فکس میں بتا سکے گی کہ آپ نے کیا سیکھا ہے, نئی چیز کیا سیکھی ہو اس کو ہم آپ عمل میں لے کے آئے, ٹھیک ہے, کریں گے اس کو. جی یہ دیکھیں ہم ویسے ہمارے پاس ایک عادت ہے ہم اس کا کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس یہ پوائنٹس کی شکل میں ہوگا آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی دوسروں کو بتا, ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ضرور کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے دیکھیں اعتکاف کا یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے پڑھا اعتکاف کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے, 10 دنوں کیسے ہیں, یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم آگے بڑھیں گے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اعتکاف کب اور کہاں اور کیسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا یہاں پہ کاغذ اس بک میں ہے, شارٹ پوائنٹ ہم بتا رہے ہیں, یہ ان کے لیے وہ اس میں بھی آپ کو یہ بتایا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں اور کیا کرنا ہے, لیکن یہاں پہ مسجد میں بیٹھنا سب سے مسنون عمل ہے. آج جب ماشاء اللہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے تو وہ اہتمام کرتے ہیں سب کے لیے, اور یہاں پہ دیکھیے اعتکاف کے دوران ہم نے کیا کیا کرنا ہے, آدمی قرآن پڑھتا ہے, نوافل نمازیں پڑھتا ہے, اللہ کو یاد کر جاتا ہے, تو اللہ کی طرف مشغول ہوتا ہے, اور یہاں پہ مجھے حکومت کا بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے شیطان کو بند بتایا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو انہوں نے بندھا ہوا تھا, یا ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں, یا ہم بھی اپنے شیطان کو صرف رمضان کے لیے باندھتے ہیں, یا بند کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ اس کو ہم باندھیں. جی کیونکہ یہ ایک امپورٹینٹ چیز ہے نا, ہم نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اس چیز کو آگے لے کے آنا ہے, تو کس طریقے سے ہم نے اس کو آگے کرنا ہے, رمضان کا مہینہ میں جیسے پائے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے, تو ہم اس کو کیسے لے کے چلیں, ٹھیک ہے, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اس پہ عمل کرنے والا بنائے, کیونکہ ڈیٹیل میں بات کریں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے, تو اگر پھر بھی آپ کو ان چیزوں کو نہ سمجھ آئے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے اس کو سادگی کے ساتھ کسی آریو کے ساتھ آپ کو وائز کر دیں, ٹھیک ہے, ان شاء اللہ آپ کا کلیئر ہو گیا, ان شاء اللہ ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں, نماز نفل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا میں کیا سکھاتا ہوں، خدا سننا ہے اتنا وہ نہیں کہہ سکتا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز نبوی میں سے ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹس لیں گے وہ کیا ہیں؟ قبلے اور سترے کے احکامات بڑے اہم ہیں، کیونکہ اذان کا ٹاپک تھوڑا سا خواتین سے اتنا ڈائریکٹ میچ نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے آپ نے یہ سوچا ہو کہ بھئی ہمیں اس سے کیا ملے گا، حالانکہ علم کے ہمیشہ فائدے ہی ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبلے اور سترے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پہلی بات یہ ہے، اور یہ مسائل غور سے سنیے گا کیونکہ بعد میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، تو بہتر ہے کہ اس بات کو ہم غور سے ہی سن لیں. پہلی بات ہے کہ نفل یا سنت نماز سواری پہ ادا ہو سکتی ہے. جدھر سواری کا منہ ہوگا ادھر ہی منہ کر لیا جائے گا، یعنی قبلے کے ایک دفعہ تعین کرنے کے بعد سواری پہ نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے. سنت طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ جب سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کر لیتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتے، اس کے بعد نوافل ادا کرتے جس طرف مرضی سواری جائے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس بہت وقت ہے، نفل پڑھ سکتے ہیں آپ. ہمارے پاس یہ بھی سنتیں آج نہیں ہیں، ہم باتیں کرتے رہیں گے ایسے ہی بیکار، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وضو کیا ہوا ہے اب دو نفل پڑھ لیں، سفر میں ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں اشارے سے پڑھیں گے. اب آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اب آپ کو ممکن ہے کہ قبلے کی طرف اپنا منہ پھیر سکیں، سائڈ پہ پیچھے، ذرا آپ گاڑی تو نہیں پوری مڑوائیں گے، تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اپنے رخ کو تھوڑا سا بدل کے تو سنت اور نفل دونوں ادا کر سکتے ہیں. لیکن فرض نماز اس طرح سے نہیں ہوتی، فرض نماز کے لیے قبلہ فرض ہے، اس کے لیے آپ کو قیام بھی کرنا ہوتا ہے اور فرض بھی، یعنی اس کے لیے آپ کو قیام بھی اور قبلے کا تعین دونوں ضروری ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو گاڑی سے اتر کے رک کے، یعنی ایک جیسے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ سواری پہ جب نماز پڑھی جائے گی تو رکوع کے لیے سر کو جھکایا جائے گا اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکایا جائے گا، لیکن آگے مثلا جیسے ڈیش بورڈ ہوتا ہے اس پہ نہیں رکھا جائے گا، یا پچھلی سیٹ پہ بیٹھے اور اگلی سیٹ کا جو بیک ہے اس پہ سر نہیں رکھیں گے. جب بھی کوئی نماز بیٹھ کے پڑھے تو اس کو بیٹھ کے کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آگے تکیے رکھ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے برابر اس کو کر کے تکیے پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. بس جھکیں گے اور تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے جھک جائیں اور کم جھکیں، ٹھیک ہے؟ فرض نماز کے لیے اللہ کے نبی نے جب ادا کرنا ہوتا، میں دلیل آپ کو سنا دیتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو سواری سے اترتے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی بات ہے قبلے کا تعین کیا ہے. شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے. ہمارے ہاں قبلے کے معاملے میں بڑا تشدد برتا جاتا ہے، ایک لائن سے کوئی اتنا سا ادھر ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی آپ کو، اور آپ جب قرآن پاک تفسیر سے شروع کریں گے دوسرے پارے میں آپ یہ مسئلہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ استعمال کیا ہے، شطر المسجد الحرام، اور شطر کا لفظ صرف ایک لائن نہیں ہوتی، یعنی آپ ایک دائرہ کھینچے نا تو ایک دائرے کے بیچ کا اتنا ٹکڑا، مثلا آپ جیسے یہ میری دو انگلیوں کے بیچ کا فاصلہ دیکھیں، اب یہ پورا دائرہ ہے، تو اس پورے حصے کو شطر کہیں گے. آپ یہاں پڑھ لیں، اتنی ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، اس کے اندر اندر ہے. اسلام نے کوئی ایک لائن نہیں کھینچی کیونکہ ہر ایک کے پاس کمپس نہیں ہوتے. ہم زندگی کے قبلوں میں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، شادیوں میں اسلام کا کیا قبلہ ہے، موت میں غمی میں اسلام کا کیا قبلہ ہے، خوشی اور غمی میں کیا قبلہ ہے، بچے کی پیدائش کے ہونے یا اس سے پہلے کے مراحل میں کیا قبلہ ہے، لیکن نماز کے وقت ہم بہت تشدد برتتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت رکھی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر قبلے کی جانب نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی قبر ہو تو کیا کیا جائے، کہ قبر سے پھر آگے بڑھ کے نماز پڑھا جائے، کیونکہ آپ کہتے ہیں قبرستان میں نماز جائز نہیں ہے اور قبر کی طرف بھی نہیں، اسے شرک ہوتا ہے. اسی سے پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جو مسجد نبوی میں جا کے لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے نا وہ یوں ہے، اور آپ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ میری بات سے شاید اتفاق کریں گے، قبلہ سامنے ہے یوں، اور اگر اللہ کے نبی کی قبر کو فیسنگ کرنا ہے آپ نے تو آپ یوں کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ ہمارے ملکوں کی عورتیں بیچاری محبت میں گئی تو وہ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے یوں دعا مانگ رہی تھی. اب وہ پتہ نہیں دعا مانگ رہی تھی یا کیا کر رہی تھی, تو وہاں جو بیچ میں متویات ہوتی ہیں جو روکتی ہیں, تو وہ اس کے ہاتھوں پہ سٹک مار رہی تھی, کہتی تھی ادھر نہیں کھڑی ہو, سامنے منہ کرو. کہ ایون دعا بھی کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے, تو آپ کو اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ نہیں کرنا, کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے نبی سے نہیں مانگتے. پھر اگلی بات ہے سترا. اس سے بہت لوگ غافل ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کی مزید ضرورت ہے. سترا کہتے ہیں وہ چیز جو نمازی اپنے آگے رکھے, تاکہ کوئی دوسرا شخص اس کی نماز میں سے اس کے آگے سے گزرے تو پھر اس کی نماز خراب نہ ہو. اس کے بارے میں جو بات ہے وہ کیا تھی کہ سترا لاٹھی, برچھی, لکڑی, دیوار, ستون اور درخت وغیرہ کی چیزوں سے ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں, مثال ہے کہ اس ہال میں آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ کلاس ختم ہوئی آپ کہتے ہیں اچھا میں ظہر کی نماز پڑھ لوں, کیا کریں گے؟ جہاں مرضی کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں, آپ دوسروں کو بھی گناہگار کریں گے. آپ پہلی بات ہے اپنے لیے کونا چوز کریں, آپ کے سامنے دیوار ہو, یعنی اتنی جگہ ہو کہ جہاں آپ سجدہ کر سکیں وہاں پڑھیں. کوئی ایسی جگہ نہیں, جیسے کسی جگہ آپ گئے مسجد میں, بہت بڑی مسجد ہے, ہال ہے پورا, آپ اکیلے تھے, آپ کیا کریں؟ اپنے آگے اپنا بیگ رکھیں. سترا جو اس کی خاص لمبائی ہوتی ہے اتنی, یعنی آپ نے فرمایا کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر. کوئی شخص اپنے سامنے رکھ لے تو اس کے آگے سے گزرنے میں پھر اس کی پرواہ نہ کرے, اور یہ چھوڑا سا ہونا چاہیے, یعنی ایک ہاتھ لمبی. ہاتھ یہ پوری کوہنی سے لے کے یہاں تک کو بھی کہتے ہیں, یہ بھی بعض لوگ زمین پہ ایک لائن کھینچ لیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. صحیح مسئلہ کیا ہے کہ سامنے کھڑا کیا جائے ایسی چیز کو, کہ اس کے بعد پھر اگر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا. پھر اگلی بات ہے کہ امام کا سترا مقتدی کے سترا کے لیے کافی ہوتا ہے. اب یہ چیز اگر نہ ہوتی تو یقین کریں ہم خواتین کی تو ساری نمازیں ہی ختم ہو چکی ہوتی. جو ہی نماز آپ کھڑی کرتے ہیں لوگوں کے بچے صفوں میں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور بس نہ سمجھ عورتیں بھی آگے سے گزرتی ہیں. اگر آگے واقعی وہ بات نہ ہو نا کہ دوسرے روم میں امام کے آگے جو ستھرا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے, تو یہ حرم کی نمازیں بھی ہماری نہ ہو. اب دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے حرم میں بھی لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو امام کے آگے جو ستھرا ہے وہ آپ کو کفایت کر رہا ہے, ورنہ تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے. یعنی اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. پھر اگلی بات ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا شدید گناہ کی بات ہے. ہم نے سیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو نمازی کے آگے گزرنے کی سزا کو اگر جانتا ہو تو 40, اس کے آگے آپ نے دن, مہینے یا سال کیا کہے اس میں راوی کو شک ہے, کہ 40 تک وہاں کھڑا رہنا پسند کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان کی نماز کی حفاظت کر رہا ہے, تو جہاں نماز کی حفاظت آگے گزرنے سے نہیں, تو پھر اس کے پاس شور کرنا, ٹی وی چلانا, باتیں کرنا, اذیت دینا, یہ کتنی مشکل بات, کتنی غلط بات ہوگی. تو اس لیے انسان کو جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا تو وہاں حت الوحظہ خاموش رہنا چاہیے. میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے دنیا کی ہماری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کسی کو دوسرے کے ساتھ بات کرتا دیکھیں نا تو حکم ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں, یا آپ اگر دو لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے ہٹ جائیں. تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. نماز میں بندے کی حالت بدل سکتی ہے, نماز میں بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل کی اس میں, یعنی اس طرح کی باتیں اس کے دل میں آ رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں بندے کو اپنی نماز کو حفاظت کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے؟ تو بیچ میں کسی جگہ اگر آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی نماز خراب ہو تو اس سے اوائڈ کیجئے. پھر اگلی بات ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے وقت اگر آپ کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہوتا ہے, یعنی کہ روکنے کے باوجود بھی اگر نہ روکے, بار بار گزرنا چاہے تو فرمایا اس سے لڑائی کرو, یعنی وہ ایک شیطان ہے جو آپ کی نماز میں خلل ڈالتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے نماز ادا کی تو ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کے آگے سے گزرنا چاہیے, آپ نے اس کا راستہ روکا کہ بکری کو پھر سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا. تو آپ نے یعنی فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بعض دفعہ انسان کے سامنے اس کی نماز کی خرابی کے لیے مختلف طرح سے روپ دھار کے آتا ہے. پھر اسی طرح انسان کی نماز اور جو سترا ہے اس کے بیچ میں ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا, یعنی وہ اتنا ہی تقریباً جتنا آج کل ہمارے ایک جائے نماز کی لمبائی ہوتی ہے, 1 سوا میٹر, کے جہاں پر آرام سے سہولت سے سجدہ کر سکے. پھر اگلی بات یہ کہ بالغ عورت, گدھا اور سیاہ کتا, اس کے اگر گزر اس کے آگے سے گزر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور سیاہ کتا جو ہے وہ بھی شیطان ہے. اب آپ بتائیے کہ جو عورتیں ہم نماز پڑھتی ہیں اور ہمارے آگے سے عورتیں گزر جاتی ہیں تو کیا ہماری نماز قائم رہتی ہوگی؟ میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ تو بیچارے دین سے دور ہیں ہی جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, جن کو تو جنہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے, لیکن جو دین سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی مسجدوں میں آتے ہیں نا, ان کو بھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اور کم از کم ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے, کبھی کسی کی نماز کے آگے سے نہ گزرے. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں کوئی آپ کے آگے سے نہ گزرے. بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ ہونکوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں, یوں نیچے تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کی نظریں تو پتہ نہیں کہاں لگی ہوتی ہیں. تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر نماز کے آگے سے بھی گزر جاتے ہیں, اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرنی چاہیے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ اگر کوئی سو رہا ہو اور جگہ ہی نہیں ہے کوئی اور جگہ, تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. کوئی بچہ سو رہا ہے آپ کا, کوئی عورت سو رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں سوئی ہوتی تھی, میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے رات کو, یعنی یہ تہجد کا وقت ہوتا تھا, تو اللہ کے نبی جب سجدہ کرنا چاہتے تو میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی, جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں اپنا پاؤں پھیلا لیتی, اور ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ گھر کتنا چھوٹا تھا, یعنی اتنا چھوٹا حجرہ تھا کہ ایک سوئے تو دوسرا کھڑا ہو کے نماز پڑھے, تو اس کے لیے اتنی بھی جگہ نہیں کہ آگے اس کو پورا سجدہ کرے. تو اس سے ہمیں پتا کیا چلا کہ گزرنا منع ہے, لیکن اگر کوئی لیٹا ہوا پیچھے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح دیکھیے, کبھی آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ستھرا نہیں آپ کے پاس ہوتا, کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو کیا کیا جائے؟ یا کوئی ایسا بندہ پڑھ رہا ہے کہ جہاں اس نے آگے کچھ نہیں رکھا تو آپ کو مجبوراً گزرنا ہے, تو ایک صف کا فاصلے کے بعد سے پھر گزریں تو پھر انشاءاللہ اس سے حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے حالات فرق ہیں, آئیڈیل حالات اور ہوتے ہیں, مجبوری کے حالات اور ہوتے ہیں. تو جس طرح کے حالات ہوں گے اسی طرح سے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس طریقے کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانیاں کرے گا. کوئی سوال اس دو موضوعات سے متعلق جو ہم نے اس میں ڈسکس کیے؟ جی, انہوں نے سوال کیا جہاز میں نماز پڑھنے کی, پیچھے سے آپ کا سوال, فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, اللہ یہ کہ کوئی ہینڈی کیپ ہے جو پڑھتے ہی بیٹھ کے, خواتین کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ہینڈی کیپڈ کہ جن کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں, یا جو ویسے بھی کھڑے نہیں ہوتے, پھر وہ تو ظاہر ہے کہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن عام لوگ بیٹھ کے فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتی ہوں. آپ ذرا سوچیں, کئی کہتی ہیں ہم بچوں کو اسکول لینے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے تو ہم وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. فرض نماز کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے, جہاز کے اندر نماز پڑھنے کا بھی طریقہ وہی ہوگا کہ آپ اتنا مزہ آتا ہے, یقین کریں مجھے تو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ وقت نماز کا اور ہم پڑھیں. آپ کیوں گیو اپ کرتے ہیں, اسپیشلی جب لانگ فلائٹس ہوتی ہیں تو اس میں آپ جا کے پیچھے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ آگے آنے والا ہے, اس لیے وہاں ہم اس کی ڈیٹیل ساری ساتھ ہی چاہتی ہوں کہ پھر وہ وہیں ریکارڈنگ میں بھی مسئلے آئیں, کیونکہ بعد میں کوئی ایک اسپیسیفک مسئلہ سنتا ہے تو وہ وہیں پہ ہونا چاہیے. تو ان شاء اللہ اس کو ہم وہاں ڈسکس کریں گے. جی, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو سنوائے سکھائے گئے تھے, ایک صحابی کو خواب میں سنائی گئی تھی اذان, تو انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح آ کے بتایا کہ رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھے ہیں, تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور پھر وہ اذان میں شامل ہوئے. اور اس طرح آتا ہے کہ جبریل نے بھی سکھائے تھے, یعنی یہ اللہ کے نبی کے طور سے ہوئے. اب آج یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی اذان کے بارے میں, کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اذان کے بعد ایک خاص طور کا درود پڑھا جاتا ہے, پتہ نہیں کس طرح پڑھتے ہیں, جائز نہیں. دیکھیے, عبادت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اب اذان سے پہلے اذان کے بعد کوئی ایسے لفظ کوئی درود پڑھے جانے, یہ چیزیں اسلام یعنی اس کی رخصت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ مائی فور ایئر سن اولڈ سن ٹوڈے ہی وینٹ مسجد ٹو آفر نماز امام فجر فجر نماز, پلیز پرے فار ہم. اچھا جی, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے پکا نمازی بنا دے. اور بچوں کو تھوڑی سی تربیت دینے کے بعد پھر لے کے جانا چاہیے مسجدوں میں تاکہ وہ شروع سے یوزڈ ہوں. آفٹر نماز ان مسجد وومین یوز دیئر پرسز ٹو پاس, سمجھے؟ ہاں جی, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, جن کو جانا ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرا پرس آگے سے دے دے. دیکھیں, شعور کے ساتھ انسان جیے. اب جب نماز کے لیے مسجد میں گئے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو جلدی نکلنا ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو یعنی کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, پہلے سے اس کا حل ڈھونڈے. اچھا, ایک یہ صفوں پہ بھی جب بات آئے گی تو وہاں تو آپ بہت ساری باتیں دیکھیں گے. یعنی جو چیزیں میں مسجدوں میں جا کے دیکھتی ہوں میرا دل کڑتا ہے. میں جاتی تو نماز پڑھنے کے لیے ہوں, کبھی کبھی جیسے میں ہمارے قریب بھی مسجد ہیں واک کے بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہاں سے میں بوجھل دل کے ساتھ آتی ہوں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, صف بنی ہوئی ہے وہ پیچھے اپنی پڑھ رہے ہیں, وہ صف آگے ہے وہ اپنی الگ سے جماعت کی ہوئی ہے انہوں نے. یہ ساری چیزیں علم کی کمی ہے. جی آپ, ہاں جی دیکھیے مسجد حرام میں ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ کے آگے کوئی نہ گزرے. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر فرض نماز ہے تو امام کا سترا تو آگے ہوتا ہی ہے نا, تو وہ آپ کو کفایت کرتا ہے. لیکن ہمیں اپنے طور پہ حت الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں کوئی نہ گزرے, پلر ہو کوئی یا آپ الگ سے عورتوں کا حصہ ہے. اور اس کے لیے دیکھیے ڈسپلن کے ساتھ جب ہوتے ہیں نا, پگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں تو کوئی پیچھے گزرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کسی کا سوال ہے؟ جی آپ. جی یہ کہتی ہیں کہ بچے نماز میں تنگ کرتے ہیں جب ہم ان کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں, اگر آگے سے گزریں تو کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ دیکھیے کہ بچوں کو پہلے سے ٹرین کرنا چاہیے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو بچوں کو کچھ مینرز اور اس طرح کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح یہ بھی سکھائیے کہ بیٹا وہاں جا رہے ہیں, ایک فیلنگ اگر آپ اپنے بچوں کو دے دیں نا, اور وہ کیا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو ہم کتنے پروٹوکول سے بیٹھتے ہیں, کسی کو ہماری آواز نہ آئے, کچھ نہ طریقے سے بیٹھو, مہمان کیا کہے گا, میزبان کیا کہے گا. مسجدوں کے اندر آتے ہوئے ہم سب بھی اگر یہ فیلنگ لے کے آئے نا کہ یہ اب اللہ کا گھر ہے, یقین کریں میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ لوگ مسجد کے پریئنگ روم میں بیٹھے عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور خواتین بچوں کو لے کے آتی ہیں, وہ اسکول پڑھ رہے ہیں کس پارا, اور مائیں پیچھے فیشن کی باتیں کر رہی ہیں, کتابوں کی باتیں کر رہی ہیں, کتابوں کی تو کیا یعنی کپڑوں کی باتیں کر رہی ہیں. یہ شعور کی کمی ہے. مسجد کے پریئنگ روم میں کم از کم آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض لوگ جا کے اندر حال چال پوچھ رہے ہیں, سلام کریں, میں تو منہ نیچے کر لیتی ہوں, کیا کرے بندہ. بعض لوگ آپ کو دیکھیے کہ بعض لوگ آپ کو جمعے کے خطبے کے دوران سلام کرتے ہیں. آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کتنا بڑا گناہ ہے خطبے کے دوران ایون کسی کو سلام بھی کرنا, یا کسی کو یہ بھی کہنا کہ تم چپ رہو, اس نے بھی لخ بات کی. تو لہٰذا یہ چیزیں آہستہ آہستہ ماحول ڈیولپ کرنا چاہیے, لیکن بچوں کو سکھائیں, اور پھر اگر وہ ایسی کوئی غلطی کرے تو ان کو سکھائیں. یقین کریں چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے, آنکھ کا اشارہ بھی سمجھتا ہے, اور لیکن پھر یہ کہ اس کے لیے اگر کبھی وہ ایسا کام کرتا ہے تو آئندہ پھر اس کو اس کے لیے ٹرین کریں. ایک تو بہت چھوٹے بچے ہیں نا, تو ان کو تو ویسے کسی کی کسٹڈی میں ہی دے کے نماز پڑھیں. لیکن یہ جو میں ابھی چند دن پہلے بھی میں ایک مسجد میں گئی, اب مائیں اندر کچھ سن رہی ہیں اور پریئنگ روم میں بچے یوں دوڑے لگا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں کہ جو بچیاں بھی وہاں بچیاں اپنی کھڑی باتیں کر رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیں ان بچوں کو سمجھائیں کہ یہ پریئنگ روم ہے, آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ کچھ کام کر لیں, ان کو کچھ سکھا دیں, یہ کوئی پلے گراؤنڈ تھوڑی ہے کیا پوری مسجد کے اندر اوپر نیچے چکر لگا رہے ہیں اور بھاگ. اسی سے پھر ان کے ذہن سے شروع سے تقدس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاؤ لانگ شوڈ سورہ بی, آئے گا یہ موضوع انشاءاللہ. ابھی آپ کی اصل نماز شروع نہیں ہوئی, نماز جب اس چیپٹر آگے آئیں گے تو اس میں آپ سیکھیں گے. سترا کی ویڈتھ کتنی ہونی چاہیے؟ کتنی بھی ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس لمبائی کا ہے. یعنی ایک فٹ سمجھ لیں اپنے ذہن میں, ایک پتلی سی سٹیک, کوئی چھڑی درخت سے اتار کے, جیسے آپ کا یہ پرس ہے, یہ بھی کفایت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طيبات جی کیسے ہیں؟ کتنا خوبصورت ٹاپک تھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا قبلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ, ماشاءاللہ. کیا کبھی رسول پاک نے نماز سواری پر پڑھی؟ جی. اچھا یہ نفل تھے یا نوافل پڑھے یا فرض پڑھے؟ جی نوافل پڑھے. جی فرض آپ کیسے پڑھیں گے؟ فرض سواری پر پڑھے جا سکتے؟ نہیں فرض سواری پر نہیں پڑھے جائیں گے. نوافل جو ہے یا وتر جو ہے وہ سواری پر. تو لیکن سجدہ یا رکوع کیسے کیا؟ چھپ کر سر کے اشارے سے کیا, اور سجدے میں سر زیادہ جھکایا اور رکوع میں تھوڑا کم. جی نمازی کے قبلے کی جانب اگر قبر ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہی نماز پڑھ لینا چاہیے یا اس کو تھوڑا ہٹ جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا ہٹ کر نماز پڑھنی چاہیے. جی سترا کیا ہے؟ ہٹ جانا چاہیے. جی آر جی نمازی اپنے آگے رکھتا ہے جی تاکہ کوئی اس کے سامنے سے گزر نہ سکے. وہ چیز جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کے دوسری طرف سے گزرے گا. تو آپ کی اس کی جو ہے جو سترا ہے اکثر مسجد میں یہ پرابلم آتا ہے. استاذہ نے بھی کہا کہ جو ہے بچے یا بڑے بھی گزر جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ کے اور سترے کے درمیان منع کریں گے مزاحمت کریں گے اور روکنا ہے جی. نہ ماننے پہ لڑائی بھی کرو کیونکہ کیوں کرو یہ سارا کچھ کیوں روکا گیا ہے. جی نماز کے دوران ہی روکیں گے آپ کیونکہ یہ شیطان ہے شیطان کو جو ہے وہ اپنے گزرنے دیں گے اپنے سامنے سے. جی شیطان ہے. اگر سترا نہ ہو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سترا نہ ہو تو پھر کن کن چیزوں کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. جی امام کا سترا صرف فرض نماز کے لیے ہے. جی عورت کالا کتا اور ایک چیز اور ہے عورت کالا کتا گدھا. جی گدھا اگر گزرے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر عورت آ کے لیٹی ہوئی ہو پھر نماز جی پھر الاؤڈ ہے کیونکہ حضرت عائشہ لیٹی ہوتی تھی اور حضرت پاک جب سجدہ کرتے تھے تو پھر وہ اپنا پاؤں ہٹا لیتی تھی. جی اور جو اگر سترا اور نمازی کے درمیان سے جو گزرے اس کی کیا سزا ہے. جی اگر اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن 40 ماہ یا 40 سال تک وہیں کھڑا رہنا زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور سکھانی ہے. جی کیونکہ ہمیں اپنا بچپن اگر ہم دیکھیں تو ہماری ماؤں نے اس چیز کی بڑی اچھی تربیت دی تھی. کوئی اس طرح آگے سے نماز کے گزرتا ہی نہیں تھا جو بھی ایج گروپ تھا. لیکن اب جو ہے مساجد میں یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے اور بعضوں کا تو دل چاہتا ہے کہ مسجد جائیں نہ نماز کیونکہ وہ خشوع محسوس نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ ہمیں اس پر کام کرنا ہے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے اور باقی بھی جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے اور کروانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آگے ہمارے پاس آج جو ہے چھوٹے عمل اور بڑے ثواب کا ٹاپک ہے. آئیے دیکھتے ہیں میرا فیورٹ سیگمنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چوتھے عمل پہ چلتے ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے. اور ہم پڑھ لیں 30ویں پارے کی 100 آیتیں تو میرا لے کوئی 2-3 صفحے بنتے ہیں. مطلب ایک ایک لائن کے اندر 3-3 جملے ہوتے ہیں. اس کی دلیل سن لیجئے. تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرا بمیت آیت فی لیلت کتب لہ قنوت لیلت. جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھ لے اس کے لیے ساری رات قیام یعنی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے 100 آیات پڑھنے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. مثلا آپ دیکھیے سورت نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت, نازیات, سورت ابس, یہ 3 سورتیں اکٹھی پڑھے نا تو 100 آیتیں ہو جاتی ہیں. آپ میں سے کس کو یہ 3 سورتیں آتی ہیں؟ اور اتنا فلو ہے. اما یتساءلون عن النبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. ترجمے پہ غور کر لیں تو آپ رکتے ہی جا کے پہلے صفحے کے اینڈ پہ. اور آپ نے یہ کتنی میں پڑھنا ہے آپ کی مرضی. 100 آیتیں بیٹھ کر آپ یہ 3 سورتیں میرے حال 15 منٹ میں یہ 3 سورتیں پڑھی جاتی ہیں. نماز میں نہیں پڑھ سکتے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اور کچھ نہیں. سورت ملک 30 آیتیں اس ایک سورت میں. سورت سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے. تو آپ دیکھیے گا کہ بس آپ نے آج سے ایک عمل کرنا ہے. قرآن کھول کے وہ گنتی نہ گنتے رہیں کہ 1 ہو گئی 2 ہو گئی 3 ہو گئی. پہلے سے گنتی گن لیں لیکن ان سورتوں کو پڑھیں. اور سورت اگر ملک اس میں پڑھ لی تو ایک اور فضیلت بھی شامل ہو جائے گی. کیا عذاب قبر سے چھٹکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو جاتی، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اللہ کی ذات جو کہ بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی ہے، پچھلی روایت مسند احمد کی تھی. تو پھر چوتھا عمل آپ کو مجھے کیا ملا کہ 100 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے، آپ کہیں گے یہ تو بہت کچھ ہو گیا، بڑا مشکل ہے، اب آپ رات میں نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رات کو نہ کریں تو صبح اور ظہر کی نماز کے درمیان کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں. کتنا کو وقت لگتا ہے آپ دیکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کسی کا حزب یعنی قرآن کا ساتواں حصہ، جس کو ہمارے یہاں منزل بھی کہتے ہیں، سات منزلوں میں پورا قرآن بٹا ہوا ہے نا، کہتے ہیں قرآن کا ساتواں حصہ جو عموماً ایک رات قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے، یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے اور وہ سو جائے تو اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا کہ گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھا. اس کو ذرا سا سمجھیے، یہ اس مالک کی محبت اپنے بندوں سے. آپ دیکھیے کہ جب بچہ بھوکا سو جاتا ہے نا تو ماں کو چین نہیں آتا، وہ اس کو کھلانے کی فکر میں ہوتی کہ یہ رات کو بھوکا سویا. جب ہمیں کسی نفل عبادت کی عادت ہوتی ہے نا، مثلا تہجد کی یا یہ 1000 آیتیں پڑھنے کی، آپ عام دنوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، بٹ کسی دن نہیں ہوا، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا اجر بالکل ویسے ہی لکھ دو جیسے کہ اس نے کیا. کیونکہ ایک شخص کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ایسی سنا دیتی ہوں خلاصے کے طور پہ. مسجد میں کچھ لوگ تھے، تو فرشتے تھے اصل میں، وہ انسانی روپ میں اندر داخل ہوئے اور آ کے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا فلاں بیٹا فلاں کا، اس شخص کا نام لیا. انہوں نے کہا وہ تو آج مسجد میں نہیں آیا. کہا نہیں، ہمیں اللہ نے بتایا کہ اس وقت وہ مسجد میں عبادت کر رہا ہے اور اس کا اجر لکھو. انہوں نے کہا آج نہیں آیا ویسے، لیکن عام طور پہ روز آتا ہے. کہا اچھا، پھر اسی لیے اللہ نے ہمیں آج اس کے اجر کے لکھنے کی بات کی ہے کہ چونکہ وہ روز آتا تھا تو آج نہیں آ سکا، جو اس کا اجر لکھ دو. اس لیے یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں تو اس سے بھی چھوٹا شارٹ کٹ بتا سکتی ہوں آپ کو، اگر آپ سننا چاہیں. رات کو نیت کر کے سو جائیے کہ میں تہجد پڑھوں گی. آنکھ ہی نہیں کھلی، ہماری روز ہی نہیں کھلتی، پھر اللہ آپ کو اجر دے گا. واللہ ہی حدیث موجود ہے، تہجد کی نیت کر کے سو جائیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت کر کے سو جائیں، فرمایا اس بندے کو تہجد کا اجر ملے گا اور اس کی نیند اس کے حق میں تحفہ بنا کر پیش کر دی جائے گی. جا میرے بندے سو جا، یہ میں نے تجھے گفٹ دیا، صدقہ ہوگا اس کے حق میں. ہے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہم سے. اصل بات یہ کہ ہم نے ابھی تک اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. لیکن پھر یہ کیوں فجر سے ظہر کے دوران پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اور یہی حکم تہجد کے لیے بھی ہے. کسی کے اگر تہجد چھوٹ جائے، اللہ نے اجر لکھ دیا. لیکن مجھے اپنی نانی کی بات یاد آ جاتی، کبھی اگر کسی وجہ سے رات کو ان کے کوئی نفل مس ہونے، سارا دن اگلا دن ہمیں سناتی رہتی تھی آج میری تہجد چلی گئی. اور کبھی سارے بچوں بہوؤں بیٹیوں نے آ جانا تو دیر ہو جانی، تو پھر کہنا میری نیند کھنج گئی، یہ آئے دیر سے، جب گئے تو اس کے بعد مجھے آنکھ ہی نہیں میری لگی. بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور انہوں نے پھر سب کو سنانا ہے، تو اللہ کہتے سناؤ نہیں، تم پڑھ لو، میں نے تمہیں اجر دے دیا، لیکن تم پھر بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ موجود ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صالحات، کتنی خوبصورت جو ہے آج کا عمل بتایا کہ 100 آیات پڑھنے کا کیا اجر ہے. تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض کو اتنی سورات یاد ہوں کہ ان کی 100 آیات پوری ہو جائیں. اگر نہیں یاد تو یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ جو ہمیں سورتیں آتی ہیں ان کو آپ ایڈ کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے 100 آیات آپ نماز میں پوری کر لیجئے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ایک ٹپ اور جو ہے بہت اچھی، کہ سورہ ملک رات کو پڑھنے کا جو ہے بہت اجر ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ اس کے تلاوت کرنے والے اس وقت تک وہ ان کی سفارش کرتی رہے گی جب تک اللہ انہیں بخش نہیں دے گا. اگر ہم ایسا کریں اپنے لیے کہ ہم یہ اس رمضان کا گول رکھ لیں کہ روزانہ اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ایک آیت روز یاد کرتے جائیں, تو انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ سورہ ملک ہم سب کو یاد ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد آپ اسے کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ کریں گے نا ایسا؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور تہجد کے لیے جو ہے حبیب جی, جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو سسٹر فرحانہ نے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت ڈالے ان کے لیے, انہوں نے ہمیں ایک چیز دی تھی کہ سمر, ہمارا جو ہے سمر میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا, تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے ایک گلاس پانی پی لیجیے, جس نے بہت کام کیا کہ آپ ضرور واش روم کے لیے اٹھیں گی تو تہجد کی عادت اس طرح ہو جائے گی. اور باقی جو ہے یہ کہ آپ جو ہے ان شاء اللہ عمل کیجیے, اور اللہ نے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ آپ رات کو اگر نہیں کر سکے تو اس عمل کو آپ کس وقت کریں پھر, اگر رات کو نہیں کر سکے تو, اگر آپ آیات نہیں پڑھ سکے یا تہجد مس ہو گئی تو آپ کس وقت دوبارہ یہ کر سکے, ظہر سے پہلے. جی تو اب اسے ہم نے فائدہ ضرور اٹھانا ہے. ہم عورتوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ کم خرچ والا نشین, تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کی جو فہرست ہے یہ ہمیں بنانی ہے, اور اس پہ پورے منتھ انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ جب ہم ماہ رمضان میں سے نکلے تو جیسے سونا آگ میں ڈل کے کندن ہوتا ہے تو ہم بھی مومنات میں شامل ہو چکے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس میں مدد کرے, آمین. اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کتاب الصیام یعنی روزوں کے مسائل میں سے ہم آج اگلا چیپٹر دیکھیں گے, صلاۃ التراویح, نماز تراویح کے مسائل. نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہاں قیام سے مراد پھر تراویح ہے. قیام رمضان یا نماز تراوی باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. نماز تراوی یا تہجد کی مسنون رکعتیں 8 ہیں, لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں, وہ جتنی چاہے پڑھے, جو جتنی چاہے پڑھے. دلیل, ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, رسول اللہ کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا, آپ کی رمضان کی رات یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ ہوتی, یعنی 8 رکعت اور 3 آخر کے وتر, 4 رکعتیں پڑھتے, اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا, پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا, پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مسنون رکعت جو ہیں وہ یہی ہیں. آپ بہت سینس بنتی ہے نا کہ عام رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں. اب رمضان میں وہی وقت ہوتا ہے وہ آپ کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالی کیا, تو اسی کو کہا کہ اول رات میں پڑھ لو. یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تراوی کتنی ہے. اب یہاں سنتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں اور 20 تراوی کا مسئلہ, تو وہ آپ دیکھیے کہ ایک فقہی بات ہے. بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے اس مسئلے کو پھر پیش کرتے ہیں. بہت طویل طلب بات ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی 8 رکعتیں پڑھی, ابو بکر صدیق نے اپنی پوری 2 سالہ خلافت کی زندگی میں 8 رکعتیں پڑھی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آغاز میں 8 ہی رکعتیں پڑھی. بعض میں ایک خاص حالات ہے جس کو نہ آج اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہمارے لیے اس میں کوئی اتنی حجت ہے. کیوں کہ ہمیشہ کسی صحابی کا وہ فعل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے جس بارے میں ایک اللہ کے نبی کا عمل واضح نہ ہو. صحابی کا عمل حجت ہے,
ایسی بھی حدیثیں موجود ہیں, آثار بولتے ہیں ان کو, کہ صحابی کا قول بھی ایک حجت بن جاتا ہے ہمارے لیے. لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے, تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے, اور پھر اس کو نقل بھی عقل بھی مانتی ہے کہ عام رمضان میں جب 8 ہیں تو باقی میں بھی رمضان میں وہ 20 کیسے ہو جاتی ہیں. پھر آخری بات رہ جاتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں ان کا کہ پڑھنے دے, کوئی بات نہیں, آپ کچھ نہ کہیں, آپ کا دل چاہتا ہے آپ 20 پڑھ لیں, 8 رکعت تراویح کی نیت کر لیں, باقی آپ جو مرضی کریں. لیکن تشویش سے بچنے کے لیے, جیسے اگر میں جاؤں کہیں, میں تو کبھی بھی نہیں 20 پڑھوں گی. کیوں؟ کہ جب میں 20 پڑھوں گی لوگ مجھے دیکھیں گے, اچھا یہ تو پڑھتی پڑھاتی ہیں, اس کا تک کہ اتنی ہوں گی, میں تو 8 رکعت پڑھ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گی. قرآن سننا ہے, اسپارہ پورا کرنا ہے, آپ بیٹھیں کچھ بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ جو تراویح ہے وہ اصل میں 8 ہی رکعت ہے. اس کے بعد جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے, اس میں کوئی بہت مار دھاڑ کی بات نہیں ہے. غیر مسنون بہت ساری ہیں, آپ زیادہ پڑھیں گے نفلوں کی تعداد ہو جائے گی, یعنی یہ کوئی اتنا شدت والا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, بلکہ ہر دور میں جب بھی امتوں پہ زوال آتا ہے تو یہی مسئلہ ہونے لگتا ہے. اور وہ کیا کہ جب بھی لوگ اس طرح یعنی شدت برتتے ہیں نا, تو پھر دین ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے, پھر لوگ ایک اور حجت دیتے ہیں رمضان خانہ کعبہ کی, کہ وہاں بھی تو 20 تراویح ہوتی ہیں. پہلی بات اس میں یہ کہوں گی کہ کسی بھی جگہ کی کوئی بات ہمارے لیے حجت نہیں. دوسری بات, ایک حقیقت جسے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں, یعنی وہ اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں 20 رکھتے ہوتی ہیں, لیکن لٹرلی ہوتا کہ دو مختلف امام پڑھاتے ہیں. ایک امام شروع کی 10 رکعتیں پڑھا کے ہٹ جاتے ہیں, جس میں سے 8 رکعت تراویح اور 2 آخری رکعت جو ہوتی ہیں وہ وتر کی ہوتی ہیں. اس کا آخری ایک وتر وہ رات کے آخر میں پڑھ کے اس کو 11 کر لیتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں تو دوسرے امام آتے ہیں. یہ قسم کی رخصت بھی ہے, ایک سہولت بھی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر رمضان کا رش تو آپ سبھی جانتے ہیں, اگر پورے ہی لوگ شروع میں رہیں اور وہ باقی کچھ لوگ پڑھ کے باہر نہ نکلیں تو باقیوں کو تو موقع ہی نہ ملے. تو یہ قسم کی سہولت ہے, جیسے بعض مسجدوں میں رش اتنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر 2 دفعہ بھی نماز پڑھائی جاتی ہے, تو یہ اسی قسم کی کوئی بات ہے. اب کریں کیا اس میں, انشاءاللہ آگے وہ میں دیکھتی ہوں, وہ اگلے چیپٹر میں جو مسئلہ آئے گا نا, یہ جو راتوں کو جاگنے کا جس کو ہم بولتے ہیں قیام اللیل, تو اس میں بات کر لیں گے. یا چلیں, اگر ابھی بھی میں اس پہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کریں, کم نہ کریں زیادہ کریں, تو آپ انہی 8 رکعتوں کو بڑا کریں. بس ابھی انشاءاللہ جب رمضان کے آخر میں آپ کے پاس آخری تاک راتیں آئیں گی تب کیا کریں. ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے شبینے کا, اور اسی طرح کچھ اور باتیں آگے چلتے جائیے, انشاءاللہ بک میں آئے گی. کوئی مسئلہ اگر سامنے نہ آ سکا تو بک ختم کرنے کے بعد اس پہ ہم اینڈ پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو نماز تراویح کیا ہے, اس کی دو اللہ کے نبی یعنی 8 پڑھتے تھے. اس کے بعد کیا ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے, کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ. نماز تراویح 2-2 رکعت پڑھنا افضل ہے, یعنی 4 اکٹھی نہیں بلکہ 2-2 پڑھیں گے. وتر کی ایک رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے, ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے, اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وتر بناتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہی طریقہ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ حرم میں ہوتا ہے کہ ایک وتر اینڈ پہ پڑھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح بجماعت پڑھائی. خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں. ان دونوں باتوں کی دلیل ہے حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رکھے, آپ نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی, یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی ایک تہائی گزر جانے پر اللہ کے نبی نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر رسول اللہ نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں. آپ نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا, یعنی نماز تراویح با جماعت پڑھی, اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا. پھر آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے. چنانچہ آپ نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی, جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا, یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا, یعنی ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا. میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے, ابو ذر نے جواب دیا سحری, اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی اتنے آخری وقت تک آپ پڑھتے رہے کہ سحری کا وقت آ گیا۔ اب اس بات سے ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف 3 دن تک آپ نے جماعت سے پڑھائی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 سے زیادہ یا مستقل پڑھاتے تو امت پہ فرض ہو جاتی۔ تراویح ایک نفل عبادت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ جیسے آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے اگر پورے مہینہ پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا۔ لیکن آپ کچھ پڑھا کے کچھ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل تھی کہ جو پڑھ سکے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں تراویح کو روزے کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھنی ہے اور روزہ نہیں رکھنا تو تراویح نہیں پڑھنی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان میں روزہ دن کی عبادت ہے اور تراویح رات کی عبادت ہے۔ اگر آپ بالفرض دن کی عبادت کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، کوئی بیمار ہے یا اس کو سفر پہ جانا ہے یا بھوک نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ رات کی عبادت کیوں چھوڑے؟ آپ رات کو پڑھیں، تراویح پڑھی ہے اور روزہ نہیں رکھا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی وجہ سے اگر آپ تراویح نہیں پڑھ پاتے تو اسے روزے کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دونوں الگ عبادات ہیں، جو دونوں کر لیں گے وہ سب سے اچھے ہیں، جو ان میں سے ایک کر لیتا ہے وہ ان سے بہتر ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ سختی برتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی بیویوں اور گھر والوں کو بھی جماعت سے پڑھا کے اس چیز کی بھی دلیل قائم کر دی کہ پھر جب عورتوں کو بھی نماز کے لیے یعنی آنا ہوگا اور یعنی جماعت سے جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کی تراویح کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ہمارے ملکوں کی بات ہے، باہر تو اب ہوتا ہی الحمدللہ، لیکن یہ کہ اگر عورت بھی جا کے پڑھے گی تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ مرد کو ہے۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ دلیل، ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اسی کے ساتھ اگلا مسئلہ وتر کا کیا ہے کہ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے کیسے؟ اسی میں اگلا مسئلہ بھی ساتھ ہی ہے، دونوں کی دلیل ایک ساتھ آ رہی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ اور دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی میں سورت الاعلیٰ، دوسری میں سورت الکافرون، تیسری میں سورت الاخلاص پڑھا کرتے اور سلام یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ اگلا مسئلہ اس میں، یہ سب کو کرنے کے بعد اکٹھی اس میں انشاءاللہ آپ سے بات کر سکتی ہوں میں، نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر یعنی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ اسے دارالقطنی نے روایت کیا۔ آخری بات اس میں جس میں مسئلہ ہے وہ کیا کہ دعائے قنوت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ دلیل، حضرت انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھی ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ صرف اتنی بات پہ اگر ہم بات کریں تو وتر کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی بات یہ کہ وتر کا معنی ہی ایک ہوتا ہے۔ آپ یہ مسئلہ سمجھیں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے اس مسئلے کو پہلی دفعہ سنا ہوگا، ایم آئی رائٹ؟ اور اس کے لیے تسلی یہ بھی رکھیں کہ نماز نبی بک جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں بھی یہ چیپٹر آئے گا، لیکن یہاں بات پہلے آ گئی ہے تو وتر ایک ہی ہوتا ہے۔ وتر کا مطلب ہی ایک ہے، آڈ، جیسے 1, 3, 5, 7, 9 آڈ ملٹیپلز ہوتے ہیں، ایک آڈز ہوتے ہیں اور ایک ایون ہوتے ہیں، 2, 4, 6, 10، اللہ کو آڈ پسند ہے۔ دن بھر کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 سنت، 4 فرض عصر کے، ہاں اس کے بعد مغرب کے جو 3 فرض ہیں اس کی حکمت ہی ہے کہ مغرب کے ساتھ دن کی پوری فرض رکھتے ہیں جو ہے نا وہ آڈ میں آ جاتی ہیں۔ اگر مغرب دو ہوتی تو دن کی جو دن کی نمازیں تھی وہ ایون رہتی، جفت میں رہتی. اس کو آڈ کرنے کے لیے مغرب کے تین فرض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیے. آگے آ جاتی ہے رات کی عبادت. عشاء کی نماز چار فرض ہے، سنتوں کی بات الگ ہے. اب جب چار فرض آپ پڑھتے ہیں تو اس عبادت کو وتر کرنے کے لیے ایک رکعت، اس کو وتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق عشاء کی نماز سے نہیں ہے، رات کے عبادت سے ہے. آپ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ فجر سے پہلے پہلے کبھی بھی پڑھ لیں. یہ اصل میں ایک ہے. ہم تین پڑھتے ہیں تو دو نفل ہو جاتے ہیں اس میں، ایک وتر. آپ پانچ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے پانچ بھی پڑھے تو چار نفل ہو جائیں گے اور پانچواں وتر ہے. سات بھی پڑھتے تھے آپ، اس میں ایک وتر اور چھ آپ کے نفل ہے. بات واضح ہو گئی ہوگی. 11 رکعت تک بھی اللہ کے نبی نے پڑھے تھے. پہلی بات یہ واضح ہو گئی. آپ وتر ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وتر ایک ہی ہوتا ہے بیسیکلی. آپ تین پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایک پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ بالکل وہی طریقہ جیسے کہ عام نماز کے لیے کھڑے ہوئے رکوع میں گئے. رکوع سے جانے سے پہلے بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی. دیکھیں جن مسئلوں میں تو گنجائش ہے اس کی خود ہی بیان ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بعض نماز کے مسائل میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ بھئی اللہ کے نبی نے کیا بھی اور نہیں بھی کیا. نہیں، جو باتیں کی ہیں اور نہیں کی وہ بھی الحمدللہ اچھ حدیثوں میں موجود ہیں، جس میں وسعت ہے وہ موجود ہے. تو لہٰذا آپ پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، رکعت پوری کی، ساتھ ہی تشہد میں بیٹھے پوری نماز کر جہاں تک پڑھ کے سلام پھیر دیں. یہ ایک طریقہ ہے. باقی رہ گئی بات 3 رکعت پڑھنے کی، جو ہمارے ہاں معروف طریقہ ہے. اس میں جو ایک ہمارے ہاں غلط فہمی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے ویسے ہی کرتے ہیں. پہلی رکعت پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر دوسری کے بعد تشہد میں بیٹھے، پھر غالباً اشہد اللہ الہ والی بات تک پڑھی، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر تیسری رکعت پڑھی، پھر رکوع سے پہلے یا بعض لوگ بعد میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور پھر نیچے سجدے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ. ایک طریقہ کو کہتے ہیں کہ 3 رکعت 2 سلاموں سے، یعنی 2 دفعہ سلام پھیرنا. یہ تو بہت آسان ہے. 2 رکعت پڑھیں، نیت وتر کی پوری، جیسے 2 رکعت نفل ہوتے ہیں پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے جیسے ہم نے 1 رکعت پڑھنے کا طریقہ دیکھا وہی طریقہ اس کا ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور سعودی عرب میں جو موسٹلی پڑھائے جاتے ہیں وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں لوگ. دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، 3 رکعت 1 سلام سے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ پہلی رکعت پڑھیں جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوں، پھر دوسری رکعت کے لیے جائیں، سجدے میں جائیں، دونوں سجدے کریں. اس کے بعد عموماً تو ہم پھر بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، تو وتر میں پھر آپ بیٹھیں گے نہیں، ڈائریکٹلی اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیں گے. پھر تیسری رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھ کے تو آخر میں پھر سلام پھیریں گے. یہ دونوں طریقے، 2 کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بس یہ اتنا سا فرق ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اب اس کے بعد دعائے قنوت کون سی ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی یعنی اپنے نواسے کو وتر پڑھنے کے لیے سکھائی وہ درجہ ذیل ہے. اس سے پہلے تو ایک خوبصورت تصور لائیے ذہن میں کہ نانا جو ہے وہ اپنے نواسے کو دعا سکھا رہا ہے. کیسے سکھائی؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. کیا ہے اس کے لفظ؟ آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقدی ولا یقدا علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. ترجمہ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا. اے اللہ مجھے ہدایت دے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ اب دیکھیے اس کے لفظ کتنے خوبصورت ہیں، دعائیں کتنی پیاری مانگی جا رہی ہیں، اور عموماً اکثر لوگ یہ دعائیں قنوت نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے نبی نے خود سکھایا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ حضرت عمر فاروق یہ دعائیں قنوت پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونسنی الیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلو ونترک من یفجرک، اللہم ایک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں نہ شکری نہیں کرتے، جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اسے قطع تعلق کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا جو لوگ یہ پڑھتے ہیں اور کیا واقعی عمل ہے ہمارا، یعنی جو تیری نافرمانی کرے ہم اسے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اسے تہاوی نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں دعائیں قنوت موجود ہیں، میرے خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں اکثریت جو ہے یہ بعد والا دعائیں قنوت پڑھتے ہیں، پڑھ لیں حرج نہیں ہے اس کے پڑھنے میں، لیکن پہلا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہوا ہے، دوسرا حضرت عمر کا عمل دکھتا ہے، اور لفظوں کو دیکھیں تو ترجمہ دونوں کے بہت خوبصورت ہے۔ اگر پہلا یاد ہے بہت سالوں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرا بھی یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ پھر آپ اس کو بھی ساتھ لے سکیں۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا یعنی شبینہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک 1 ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ایسے نہیں لگتا کہ جو چیزیں سنتوں میں ہیں آج وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئیں اور غیر مسنون عمل جو ہیں وہ پمپ اینڈ شو کے ساتھ گلیمرائز ہو کے ہمارے میڈیا پہ بھی آ گئے، اور خوب زرق برق پوشاکیں پہن کے لوگ پوری پوری رات دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پہ اور اس طریقے کے کام کرتے ہوئے، لیکن اگر واقعی اس میں سے چند آیتوں کا بھی مطلب پوچھ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو سمجھ نہ آتا ہو۔ تو بہرحال قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہے اور سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، کون سی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قدرت اور طاقت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ آپ بھی یہ دعا دہرائیے، یعنی یہ کب کی ہے؟ قرآن پاک میں کچھ مقامات پہ سجدہ ہے، اس آیت کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو سجدے کی آیتیں، تو وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی یاد کی جا سکتی ہے، تو اگر جب تک یاد نہیں پھر آپ اتنی دیر تو وہی سبحان ربی العلیٰ یا جو بھی کلمات آپ پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑی دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم تراوی سن رہے ہوتے ہیں, تراوی پڑھتے ہیں, تو جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا فوکس نہیں رہتے, تو کیا ہم پیچھے قرآن پاک کھول کے اس کو سن سکتے ہیں؟ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ سن سکتے ہیں. فرض نماز میں نہیں, لیکن سنت اور نفل میں آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتے ہیں. بعض جگہ خواتین کی تراوی کا اہتمام نہیں ہوتا مسجدوں میں, یا جانا مشکل ہے, بچوں والی مائیں, اب خود قرآن پاک حفظ نہیں ہے, تو کیا کریں؟ آپ اپنے گھر میں قرآن شروع کر لیں, روز رات کو اپنی تراوی میں, یعنی آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیں. جب آپ کو سجدے میں جانا ہو تو اس قرآن کو لپیٹ کے سائڈ پہ کوئی بھی ٹیبل جیسی جگہ وہاں رکھیں. اتنی ہلکی پھلکی حرکت سے انشاءاللہ نماز پہ ہر فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ جائز ہے. نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے. تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے. دونوں کی دلیل. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو, جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اگلی روایت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, اپنی ہمت کے مطابق عبادت کرو, اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. جب تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو, جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو. اسے صحیح بخاری اور روایت نے نقل کیا یا روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, اے عبداللہ, تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا, پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, شوق میں آ کے کوئی نہ کوئی عبادت کر لیتے ہیں نیت, اور جو ہی پھر ذرا تھوڑا سا توجہ بٹتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چیز انسان کے لیے پھر بعد میں مشکل کا سبب بھی بنتی, اسی سے پھر استقامت آتی ہی نہیں. چلیے جی, انشاءاللہ تعالی یہاں پہ رکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اگلا باب دیکھیں گے اسی کتاب کا, رخصت الصوم, روزوں میں رخصت کے مسائل. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا موقع ہیں یا کیا چیزیں ہیں کہ جس موقع پہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا اس کو بعد میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. فرض تو ہے, لیکن کس موقع پہ اس میں گنجائش ہے. سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں. دلیل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حمزہ بن عمر الاسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر چاہے تو رکھ, چاہے تو نہ رکھ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اگلی روایت ابو سعید الخدری سے, کہتے ہیں کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے. ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا, بعض نے چھوڑ دیا. نہ روزے دار نے بے روز پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا. صحیح مسلم نے روایت کیا. ہم ہوتے تو کیا کرتے, اعتراضات کے ساتھ ہم تو فتوے بھی دیتے. اور آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو اس میں پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کی, رمضان میں بھی جہاد کرتے تھے اور ہم رمضان میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایکسٹرا عبادت کی جائے یا کوئی مشقت والا کام کیا جائے. تو زندگی کے معمولات جو ہوتے ہیں نا, وہ نہیں بدلتے, اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. جو بندہ ہر حال میں اور ہر جگہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا نا, وہی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا. اگلی بات, حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی. اگلا مسئلہ, دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے, بعد میں صرف قضا ہوگی. اب ان دونوں مسئلوں کی دلیل. حضرت ابو سعید الخدری نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انداز دیکھیے بات بتانے کا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی مراد کیا تھا کہ یعنی ایسا ہی ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک، یہ دوسری دلیل ہے اس مسئلے کی، انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تیسری دلیل، ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں۔ رائے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو عقل میں وہ بات نہیں آتی یا لوگوں کی رائے اس سے کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ کیسے؟ مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں انہی احکام میں ایک یہ ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی عقل کہتی ہے کہ اگر رکھے تو دونوں رکھے، نہ رکھے تو دونوں نہ کرے، ایسی ہے نا بھائی۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں نا آج کے دور میں بھی کہ اچھا جی یہ کیا بات ہے، روزوں کی قضا کیوں کرے گی، نماز کی کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا نماز کی قضا نہیں تو پھر روزوں کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ شرعی احکامات عقل کے خلاف بھی ہوتے ہیں، رائے کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر شریعت میں یا اسلام کے احکامات میں عقل کا دخل ہوتا تو پھر جو جرابوں پہ مسا کیا جاتا ہے وہ پاؤں کے اوپر کی بجائے پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ تو اس سے ایک کتنی خوبصورت دلیل مل گئی ان لوگوں کی جو ہر بات کے اندر کہتے ہیں نا کہ جیسے بال کی کھال نکالنا اور حجتیں پیش کرنا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ ہاں ہے، اللہ کا حکم ہے، تم کون ہو؟ ہماری چھوٹی سی عقل ہے، اس میں اتنی بڑی ذات کے کیے ہوئے فیصلے سما سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے ماں باپ کئی فیصلے کرتے ہیں نا، کیا ہر بچے کو ماں باپ کے کیے ہوئے فیصلے کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے؟ آپ بچوں سے پوچھئے، صبح آپ ان کو صبح صبح اٹھا کے اسکول بھیجتے ہیں، ان کے چھوٹے سے دماغ اس کو قبول ہی نہیں کرتے، آپ کیوں بھیجتی ہیں؟ اب آپ اس کو وجہ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھو چلو بس نکلو جلدی چلو دیر ہو رہی ہے۔ کوئی بچہ آپ سے پوچھنے لگ جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ مجھے چاکلیٹس اتنی نہیں کھانے دے رہی، اس کی وجہ کیا؟ اب ہم تو اس کو لاجک دیں گے نا، دانت خراب ہوں گے، یہ اور وہ، لیکن آپ پسند نہیں کرتے جب کوئی آپ سے وجہ پوچھتا ہے۔ حالانکہ ہم بھی انسان ہیں، بچے بھی انسان ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو خالق، مالک، رازق اور ہر کام کے فیصلے کرنے والا ہے، کیا پھر اس کی باتیں ہمیں ضروری ہے کہ سمجھ آ جائیں؟ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی بات ذہن میں آئے تو استغفار پڑے انسان، اور یہ سوچ لے کہ میں چھوٹا، میری عقل مجھ سے بھی چھوٹی، اللہ کی ذات بڑی، اس کے فیصلے بڑے، میرا کام کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا۔ اور یہی ایمان والوں کا قول ہوتا ہے کہ وہ بات کو سن کے مانتے ہیں حجتیں کرنے کی بجائے۔ اگلا مسئلہ ہے، سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی صرف اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی اسے توڑ دیا۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہاں اتنا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی کا پیالہ منگایا، پھر اس کو اوپر دکھایا، سب نے اس کو دیکھ لیا، یعنی کوئی شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کھولا ہے کہ نہیں کھولا روزہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے پیا، یعنی عصر کے بعد۔ ہمارے ہاں عموماً آج کل ایک عجیب و غریب کہانی ہے، ایون پیریڈز بھی ہو جائیں تو کہتے ہیں عصر کے بعد ہوں تو پھر روزہ نہ کھولو۔ پتہ نہیں یہ شریعت آتی کہاں سے ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور سنتے سنتے پھر کتنی آگے چلی جاتی ہے بات۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب محسوس ہو کہ سفر یا کوئی کام جس کام کے لیے نکلے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو پھر روزہ توڑا جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں، یہ مجبوری کی بات ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ سے کوئی روزہ کھول لیا جائے، رکھا اور توڑ لیا، تو اس کی سزا آپ نے معراج کے سفر میں آپ نے پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کچھ لوگ دکھائے گئے تھے کہ جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا، تو کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو وقت سے پہلے روزے کھا لیتے تھے، یعنی روزہ کھول دیتے تھے۔ تو بغیر عذر کے کھولیں گے تو بہت بڑی پکڑ ہے، لیکن عذر کے ساتھ کھولیں گے تو کچھ پکڑ نہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کی ذات بندے سے محبت کرتی ہے؟ اور کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے وہ سراسر عملی طور پہ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ بس ایک حکم دے دیا بس، حکم دینے والی بات نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ پھر اگلی بات، بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ دلیل، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا۔ تو بات واضح ہے، کوئی بیماری جس میں لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ صحت یابی کی امید کم ہے، ویسے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا ہر وقت اس امید میں رہے کہ آج اگر بیمار ہوں تو کل ٹھیک ہوں گا۔ بڑھاپا تو نہیں جاتا واپس آنے کے بعد، لیکن انسان اس امید میں رہے کہ میں کل ٹھیک ہوں گا اور میں رکھوں گا پھر روزے، اور انشاءاللہ جب آپ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی لگ رہی ہے کہ بات نہیں، تو پھر کفارہ دے دیا جائے، اور پھر اگر بعد میں اللہ تعالیٰ موقع دے تو روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلاً بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور اردا یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ، کہ ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ آسان درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ رکھنا چاہتا ہے نہیں رکھ رہا۔ ویسے بھی دیکھیں، جب روزہ ہوتا ہے تو کیا ہم صبح ہی کھانا شروع ہوتے ہیں؟ بعض لوگ ناشتے کے عادی نہیں ہوتے، وہ دوپہر تک ہی نہیں کھاتے، تو آدھا دن کا روزہ تو آپ ویسے ہی رکھ سکتے تھے۔ کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی گیو اپ نہ کریں کسی دین کے معاملے میں۔ ہارتے نہیں ہیں، جو خود سے ہار جاتے ہیں نا، پھر ان کو دوسرے بھی ہرا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رکھیے دوپہر تک، ٹالتے رہیے، ٹالتے، اچھا بھی کھولتی ہوں، اچھا بھی کھولتی ہوں، اچھا آدھا گھنٹہ، اچھا ذرا ایک گھنٹے بعد، اچھا یہ کام کر لوں پھر کھول لوں گی، ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی دفعہ آپ کہیں گے اچھا اب ایک گھنٹہ دو رہ گئے، چلو میں رکھ ہی لیتی ہوں، انشاءاللہ رکھ لیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزے دار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی بعض اوقات لوگ روزہ رکھ کے جو ہے نا، اتنا اجر نہیں پاتے جتنا لوگ اس کی خدمت کر کے پا لیتے ہیں۔ یہ حدیث یہاں مختصر ہے، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ میں نے پوری روایت بھی اس کی ایک جگہ پڑھی ہوئی ہے، کہ یعنی سفر تھا اور گرمی اور لوگ اس کو پنکھا جل رہے ہیں، کوئی اس پہ پانی ڈال رہا ہے۔ تو یعنی اب عموماً دیکھیے، جب روزہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے اوپر والے لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایسی اگر کیفیت آئے کہ آپ کی بجائے دوسرے پہ زیادہ مشکل ہے، تو پھر اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے روزہ مشکل ہے، تو پھر کھول دیں، کیوں کسی کو بھی مشکل میں ڈالیں اور خود کو بھی مشکل میں ڈالیں۔ کوئی سوال اس باب میں سے؟ بات واضح ہے، بہت سمپل مسئلے ہیں الحمدللہ۔ چلیے اگلا باب دیکھتے ہیں، صیام القضائی، قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ کسی بھی وجہ سے جو روزے چھٹتے ہیں، اور اسی میں خواتین کے چھٹے ہوئے جو روزے ہیں، تو اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ اگلا رمضان ہے، اس کے اندر اندر کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے۔ متفرق کیا؟ آج رکھا، پھر ایک دو چار دن بعد رکھ لیا، ایک اگلے مہینے رکھ لیا، یعنی پورے 11 مہینے میں اگلے رمضان کے آنے میں کبھی تک رکھیں تو بھی جائز ہے، اور کنٹینیوسلی 5-6-7 جو بھی کسی کے ہیں وہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اب کوئی خاص دنوں میں پورا کیا جائے۔ تو ہمارے لیے اس چیز میں سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو رکھ لیں، زندگی کا نہیں پتہ، لیکن رخصت موجود ہے۔ ये बिल्कुल वही बात है कि आपको कोई बिल मिलता है और उसकी वैलिडिटी होती है कि आपको 1 महीने के अंदर इसको जमा कराना है, तो आखिरी डेट तक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप अपने आप को मुश्किल में डालने और आखिरी दिन के रश से बचाने के लिए आप पहले ही कर लेते हैं। जो पहले कर लेगा उसको फायदा होगा। अब इसी में एक मसला आगे आएगा इंशाल्लाह, तो उसको भी यहाँ देख लेते हैं कि छुटे हुए रोजे भी हैं और शवाल के रोजे भी रखने के, तो वो इंशाल्लाह बल्कि वहां बात करेंगे, बेहतर है। ये जो आपने भी सवाल किया था, कहती हैं कि जो पिछली जिंदगी के छुटे हुए रोजे थे और हमें नहीं पता था इस मसले का कि क्या करें, नहीं रखते थे तो अब क्या करें, इसके बारे में इंशाल्लाह। और जजाकल्ला खैर, बहुत अहम सवाल है आपका, और ये वो चीज है कि जिससे उम्मत की गफलत दिखती है कि नमाजें जिसको अल्लाह ने माफ किया हुआ है, जो पीरियड्स की भी हम नहीं दोहराते, उसको तो हम कुछ मुख्तलिफ नाम दे के रख किसी न किसी तरीके से अदा करवाते हैं, और बल्कि पूरे चार्ट्स बनवा के लोग इस चीज के ऊपर यानी कोशिश करते हैं कि रखें। लेकिन रोजा जिसके बारे में इतना भी हुक्म है, जो अगला ही मसला आ रहा है, कि मरने वाले के कजा रोजे इसके वारिस को रखने चाहिए, दलील क्या है? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मम्मा तवा अलैहि सियामुन साम अन्हु वलीयुहु, मुत्तफकुन अलैह। जो शख्स मर जाए इस पर फर्ज रोजे रखने बाकी हों तो इसका वारिस इसकी तरफ से कजा रोजे रखे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे क्या पता चला कि जो रोजे हमारे छुटे होते हैं वो हमने रखने हैं। और अब आपका सवाल यह है कि पिछली जिंदगी के छुटे हैं क्या करें। बहुत आसान है, हर औरत को अमूमन पता ही होता है कि किस साल में वो बालिग हुई थी। उस साल से लेके आज तक के हर साल को अपनी आदत के मुताबिक देख लें, 5-6 जो भी छुटते हैं उतने को काउंट कर लें, और उसके हिसाब से फिर आपके जाहिर है कि अगर पिछले 15-20 साल के रोजे रुक छुटते हैं तो अल्लाह के हुक्म से नियत करें। तरीका उसका बहुत अच्छा, आसान तरीका जो बहुत लोगों को बताया जाता है और प्रैक्टिकल भी रहता है, जिसमें आपको 1 में 2 का सवाब मिलता है। और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। आगे एक चैप्टर आ रहा है जिसमें नफली रोजों का जिक्र होगा, तो उस पे इसका जिक्र आएगा। तो आप हर पीर और जुमेरात को रोजा रखने की नियत कर लें। चले एकदम ये नहीं कर पा रहे तो हर महीने के बीच के रोजे, अयामे 20 के रोजे कहते हैं, 13, 14 और 15। चांद जब पूरा फुल मून होता है, एक दिन उससे पहले और एक दिन उसके बाद, ये 3 रोजे रखना भी आपकी सुन्नत थी। आप इन 3 की शुरू कर ले नियत। करेंगे आप नियत अपने फर्ज रोजे की, लेकिन उन दिनों में रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसका भी अजर मिलेगा। इसी तरह पीर और जुमेरात, आप पीर और जुमेरात को रखें लेकिन अपना पिछला छुटा हुआ रोजा रखेंगे। फर्क थोड़ा सा होता है हुक्म में, वो भी बता दूं, क्योंकि मैंने एक दफा भुगता था तो आप ना भुगते। जैसे फर्ज रोजा हम रख के नहीं छोड़ सकते ना, कज़ा तोड़ नहीं सकते, पीछे हमने पढ़ लिया। लेकिन नफली रोजा आप कभी चाहे मर्जी छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह आपने फर्ज रोजे की कजा कर रहे थे गैर रमजान में, आपका रोजा आपको बताया ये फर्ज है, अब इसको भी बगैर वजह से नहीं छोड़ सकते। अब अगर इसको आपने बगैर वजह से छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो आपको कफारे में फिर यानी उसका अच्छा खासा कफारा है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होता है या मुसलसल रोजे रखने की कैफियत होती है। तो उस सूरत में अगर आप बाकी दिनों में पीर या जुमेरात को रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी उस फर्ज रोजे की नियत है। तो उसमें फिर वो 2 पाबंदियां रहेंगी। क्या थी पहली पाबंदी? यानी फजर से पहले नियत करनी है। अगर आप बाकी दिनों में भी छुटे हुए रोजों में अपने फर्ज रोजे कजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप नियत कर लेंगे कि मेरा रोजा है। और दूसरा ये कि बिला वजह फिर उसको तोड़ नहीं सकते। मुझे एक वक्त था, बहुत पहले की बात है, ये मसला पता नहीं था या भूली, मैंने अपना कोई छुट्टा हुआ रोजा रखा हुआ था। फिर मैं अपनी किसी दोस्त के घर गई और उसके अम्मी ने कहा खाना खा लो, नफिल ही है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने खुशी से खा लिया, ये सोच के कि तो नफिल रोजा है। नफिल यानी वो जहन से झटक गया कि भाई ये रोजा मेरा अपना तो फर्जी था, और फिर बाद में मुझे उसका कफारा देना पड़ा। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि फिर ये मसला भूला नहीं है। ठीक है, तो आप बाकी दिनों में रखते जाएं, गिनते जाएं, फिर ना रख सकेंगे, अल्लाह ताला को बताए आपकी जिंदगी का नहीं, कजा भी दे दें उनकी, चले एक कफारे के तौर पे यानी दे दें, लेकिन पिछले रोजे रखें। हम ना रख सकें, वसीयत करके जाएं कि हमारे बाद वाले लोग रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ कि माँ बाप की वफात के बाद अभी तक वो उनके छुटे हुए रोजे रख रहे हैं। बाद लोग रखते ही नहीं थे, छुटते थे। तो इन दोनों चीजों में ये चीज हमारे सामने आ गई कि रोजे का मामला नमाज से फर्क है। जब मर्जी रखे, अल्लाह ने आप पे रुख्सतें रखी, आप लोग तो रखे ही दिसंबर में। फिर ये एक और मसला यहाँ से समझ लीजिए कि एक पीरियड्स के या एक साल के छुट्टे हुए रोजे अगले साल तक हम रखते हैं ना, अगर बिल फर्ज 1 साल से ऊपर गुजर गया, यानी पिछले साल के हमने अभी नहीं रखे और अब अगला रमजान आ जाता है, गुजर आ गया, तो फिर پھر اس کے بعد کفارہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی وہ لیٹ فیس جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک سال کے اندر اندر چھٹے ہوئے روزوں کو آپ رکھ لیں گے تو صرف قضا ہے، ایک سال سے اوپر دن ہو گئے تو کفارہ بھی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے تو پچھلے کتنے سالوں کے، اب ہر سال کا کفارہ گنیں گے تو مشکل ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ کفارہ بھی دے دیں اور روزے بھی رکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگلا مسئلہ ہے نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں. دلیل، ام ہانی کہتی ہیں فتح مکہ یعنی یوم فتح کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کے دائیں طرف. اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی. لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ کو دیا، آپ نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا گیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا اللہ کے رسول، میرا روزہ تھا، میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کیونکہ بعض لوگ شدت برتتے ہیں، کہتے ہیں اگر نفلی عبادت شروع کر کے توڑ دی تو فرض ہو گئی، روزہ توڑ دیا تو فرض ہو گیا، عمرے کے لیے اب چلنے جا رہے تھے عمرہ کے لیے کن بیچ میں رک گئے یا نیت چھٹ گئی تو وہ فرض ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ کا فرض کیا ہوا اور بندے کی طرف سے خود پہ فرض کیا ہوا یا نفل، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی. اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں. دلیل، اسما بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا. حدیث کے ایک راوی یعنی اسامہ کہتے ہیں میں نے حشام، یہ دوسرے راوی ہیں، ان سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ حشام نے کہا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تو بعض دفعہ غلطی سے سائرن ہو گیا، کسی اذان سن لی، وہ غلط وقت کی اذان تھی، کمپیوٹر پہ بعض دفعہ لوگوں نے سیو کی ہوتی ہیں اذانیں، تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے افطاری سے کچھ وقت پہلے کھول لیا ہے تو گناہ تو نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اس کی قضا ہوگی. جان بوجھ کے کریں گے تو گناہ ہوگا، لیکن انجانے میں کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي بيت السيس مريم راتاري وفقه. الحمد لله. كيف حالكم آپ لوگ؟ مجھے یہ بتائیں، ابھی جو ہم نے شروع میں سونے رمضان دیکھا اس میں تراوی کا بتایا گیا، ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل مل گئی، تو آپ مجھے بتائیں کلیئر ہو گیا؟ کسی کا کوئی کوشچن تھوڑا سا مجھے بتائیں کیا سیکھا، پھر ان شاء اللہ اس کو ہم تھوڑا سا کوشچن کرتے ہیں. جی کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ جی تراوی کا چلے پہلے قضا روزوں کے مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، پھر اس کو ہم اس کو دوسرے سے ریویو کر لیتے ہیں ان شاء اللہ. اچھا، فرسٹ روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت ادا کی تو کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا، کیا اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا؟ جی کفارہ دینا ہوگا. یس، نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم لوگ اس میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اگر فرسٹ روزے اگر اس رمضان سے آنے سے پہلے پہلے اگر آپ نے ادا کر لیے اس کا کفارہ نہیں ہوگا. لیکن جو آپ کے پچھلے روزے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، آپ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے، کوئی بھی پرابلم تھی، اگر وہ آپ نے ادا نہیں کیے تو ان کا آپ نے کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہوا سب کو؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ لازمی ذہن رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سے یہ مسائل ابھی پوچھیں گے لوگ، آپ سے پوچھیں گے سب، لیکن اگر پتہ نہ ہو کفارے کا پھر بھی دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے روزے کاؤنٹ کریں گے آپ کے کتنے ہیں، اس کے مطابق آپ پھر پر روزے کے حساب سے کتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس کے حساب سے کفارہ دے آہستہ سسروں کو کرتے دینے اگر ایک دم نہیں سارا دے سکتے ٹھیک ہے لیکن کفارہ لازمن ہے کسی بھی صورت میں ہم اس میں بھی کر چکے ہیں قرآن میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر نہ سمجھ آئیں دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے اچھے سے کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم سن رہے ہیں ہمارے ذہن میں سوال آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے مقرن کیا ہے جی مقرن یہ کیا جی یہ آپ نے کیا لکھا ہے دوبارہ لکھے کفارہ جی کفارہ کو لکھے یا کیا ہے یہاں پہ اچھا آگے لکھیں فرض روزوں کی قضاء مترک طور پر یا لگاتار دونوں درا جائے یہاں پہ کیا سمجھ رہے فرض روزوں کی کیا سمجھ آئیے آپ کو یہ بھی دو مسلم کو کھانا کھلانا ٹھیک ہے ایک روزے کا یہ آپ قرآن میں ہمیں پڑھا تھا سورہ البقرہ میں ٹھیک ہے کہ ہمارا اس میں کتنا کریں گے ٹھیک ہے سورہ البقرہ میں آپ نے اس میں اگر جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا کرنا ہے ٹھیک ہے صحیح نہیں ایک دعا پڑھیں گے ٹھیک ہے دونوں آپ نے دعائیں میں نہیں پڑھوں گی ایک مسلم کو دو وقت کھانا اچھا زیادہ اس میں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ ان لوگوں سے پوچھ رہی ہوں جن لوگوں کو تھوڑا سا پتا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی آگے بھی کلیئر ہوگا اس میں ایک وقت کا اصل میں جو کھانا مسلم ہے قرآن کے لحاظ سے اگر دینا چاہیں تو دونوں وقت کا بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ تھوڑا سا اس میں آیت کو لے لیں اس میں ذکر آتا ہے ابھی مجھے ایگزیکٹ وہ آیات یاد نہیں ہے کون سی ہیں یہ آگے بھی آئے گا میرے ہاں میں اینڈ والے پاروں میں بھی ہے لیکن اس میں بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا صحیح جی اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی کوشچن ہو جو آپ کو سمجھنا آئی ہو مرنے والے کی قضاء روزہ اس کے والد رکھ سکتے ہیں قضاء روزہ پر آور جی بالکل یہ تو اپنے بھی پڑھے نا دیکھیے مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے اچھا کون سے رکھیں گے یہ بھی آپ تھوڑا سا کنفرم کریں کیا مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا آپ کو جب سے ہیں تو ابھی اتنے سال ہو گئے ہیں وہ والے روزے نہیں رکھنے اگر ان کی زندگی میں جو ان کے روزے میں سے اگر آپ کو پتہ ہے فرض روزے جو اس دنیا میں تھے ٹھیک ہے اس دنیا میں جب جو ان کے روزے میں سے اگر آپ کو تھوڑی یاد ہیں وہ آپ رکھیں گے لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے بعد نہیں رکھیں گے کلیئر سب کے لیے کیونکہ یہ بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں شاید ان کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کافی پہلے بھی کوشچن کیا گیا تھا تھوڑا سا میں اس لیے تھوڑا سا اس کو زیادہ ایکسپلین کریں کہ تھوڑا سا آپ کو یہ اور اچھے سے کلیئر ہوگا ان شاء اللہ ابھی جیسے ہم آگے بھی بار بار آپ کرتے جائیں گے ان شاء اللہ کو اچھا نقلی روزے کی سزا ادا کرنا واجب ہے یہ سب کو کلیئر ہو گیا کہ نقلی روزہ جو آپ رکھتے ہیں کوئی بھی اس طرح ہوگا اس کی اگر جیسے بھی تازہ جی نے بتایا دیکھا اس کو ہم توڑ بھی سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلا چیپٹر ابھی نقلی کی نہیں واجب نہیں ہے نا ابھی آپ کے سامنے مسئلہ نمبر 78 میں لکھا ہوا ہے نا اس کی واجب نہیں ہے بس سمپل اس کو ہوگی حدیث کو تھوڑا سا جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے نا مسئلہ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی دوبارہ سے اس کو ایک بڑے آرام سے ریڈ کر لیں اس بک کو دوبارہ سے ریڈ کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں اگر زیادہ ہے تو سادہ جی اچھے بہت اچھی بات ہے دوبارہ سے بک کو کھولیں اور آپ کو مل جاتی ہے اس کلاس کی آپ کو سینڈ کی جاتی ہے ای میل میں اس کو دوبارہ سے سن لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی لیکن مسئلہ نمبر 79 میں قضاء واجب ہے اگر کسی نے میں پہلے سے اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیکن بعد میں جینے کی سورج ضرور نہیں ہوگا تھا اس صورت میں قضاء واجب ہے سحری اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لو اور بعد میں جینے کی صبح صادق ہو چکی ہے کسی دیکھیں یہ پتہ کب کا مسئلہ تھا آج کا کوئی پرابلم نہیں سکتی کیوں کوئی بتائے گا آج کل کیوں پرابلم نہیں ہو سکتی آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں آپ کے پاس الارم ہے آپ کے پاس کیلنڈر ہے آپ کو پتا ہے کہ سن رائز کب ہونا ہے اور روزوں میں آپ کو اسپیشلی کیلنڈر بھی دے دیا جاتا ہے اس سحری کا ٹائم کب سے کب تک ہے افطار کب ہونا ہے اس میں تو آپ کو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس میں آج آپ کو اس میں مسئلہ ہو ٹھیک ہے سب کو ٹھیک ہے کلیئر ہے جیسے کیونکہ آج آپ کے پاس کیلنڈر بھی موجود ہے آپ کے پاس اذان کا پتہ ہے کب جی فرض روزوں کے لیے اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا, فرض روزے کی قضا دینی ہوگی, نفل بھی نہیں, فرض بھی, ٹھیک ہے, فرض روزے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ نفل کا کبھی ہم نے پیچھے پڑا نا, کہ نفل روزے کی جو ہے کوئی بات نہیں, سوری نہیں کریں, بار بار ہم کریں جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہوتا جائے گی, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ سیکھنے والا بنائے. جی ابھی میرے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا سا کوشچن کریں, کیا پوچھنا چاہ رہے تھے ابھی اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کو بات کر کے ان شاء اللہ. ہاں جی میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتی ہوں, تراوی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. تراوی کے لحاظ سے کوئی کوشچن ہے اس میں بتائیں مجھے, میں ان شاء اللہ اس کو بات کروں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے میں ہیں نا, تو ہمیں نہیں کروں گا. اچھا ایسے یہاں پہ دیکھیے, ایسے تمام ہوں جن میں روزے کی رخصت ہے, مطلب بیماری, سفر, بڑھاپا, عورت کے معاملے میں حمل ہے, دودھ پلانے والی ہے, کوئی شوق سے روزہ لیکن بعد میں بھا نہ سکے اسے روزہ توڑ دوں. اچھا شوق سے روزہ رکھے گا وہ کون ہوگا؟ جی شوق سے روزہ رکھنے والا کون ہوگا جس پہ روزے پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس پہ روزے فرض نہیں ہے, اوکے. اچھا تراوی کا آپ کو کیا ابھی پتا چلا تراوی میں کیا کیا ہے؟ ہاں جی دعائے قنوت سے شروع کرتے ہیں. دعائے قنوت کس کو یہ والی آتی ہے, اللہم اهدنی فیمن ہدیت ون ٹائپ کرے, جس کو دوسری دعا آتی ہے دو ٹائپ کرے, ٹو, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا جن کو ٹو آتی ہے وہ کریں گے, ٹھیک ہے, ون یاد کریں گے, ابھی کریں گے کوشش کریں گے ایک ایک آیت اگر لے لیں تو بڑی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. یہ کس نے کس کو سکھائی ہے, یہ کس نے کس کو سکھائی ہے, یہ بڑی خوبصورت ہے. میں بھی پہلے مجھے بھی وہ نہیں آتی تھی دعا جو پہلے ہم بچپن سے والدہ نے مجھے وہی سکھائی تھی, دوسری دعا ہے اللہ نستعین کا نستغفر, ٹھیک ہے. پھر بعد میں یہ والی جو دعا ہے اللہ مہدی فیمن ہدیت, اگر اس کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ لیں گے نا بڑی خوبصورت دعا ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھیں تھوڑا سا وہ اس کو دیکھیں, الہی مجھے ہدایت دے, ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا, مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل کرا جنہیں تم نے عافیت عطا فرمائی, مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل کرنا جنہیں تم نے اپنا دوست بنایا ہے, جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے ان میں برکت عطا فرما, اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے, بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا, جس سے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بہم دو بارا ہے. اس کو دیکھیے کس کس نے, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے, ماشاء اللہ الحمد للہ. بہت خوبصورت عافیت کی دعا, ہدایت کی دعا اور ان لوگوں کو دوست بنا, تو کوشش کیا کریں جو بھی حدیث سنیں اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیں سب ہند والے لوگ ہیں, کیونکہ والد میرے پاس اگر میں سے یہاں پہ بنائے جی ناظرین بیگم آپ کے شاید وہ, لیکن میرے پاس ماشاء اللہ ٹھیک ہے, آپ نے اس میں چیک کریں اس میں کوئی اگر آپ کو پرابلم ہو تو اس میں دیکھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ دیکھیں, اچھا قرآن پہ یہاں پہ ایک اور چیز کو ہم دیکھتے ہیں, کیا ایک رات میں قرآن ختم کرنا شبینہ خلاف سنت ہے؟ جی یہ کلیئر نہیں ہے, کر سکتے ہیں لیکن اچھا سجدہ تلاوت میں جو دعا ہے وہ کس کس کو آتی ہے؟ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ, جی الحمدللہ. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو دعا ہے جس جس کو آتی ہے اس میں آگے سے ایک اور اپنے ساتھی کو سکھاتی ہیں, بچوں کو سکھائیں یا آگے اس کو بھی اپنے کسی بھی فرینڈ کو سکھا دیں, اپنے بچوں کو سکھا دیں, پھر اس کے علاوہ اپنے پیرنٹس میں سے ہیں کسی کو بھی سکھائیں, سکھائیں گے یہ اس طرح کرنے سے آپ کو اچھے سے یاد ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی بڑی ٹرانسلیشن دیکھتی ہیں, میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس نے کان اور آنکھیں بنائی. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. بڑی خوبصورت. پھر دیکھیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. یہ ابھی آپ سب کے لیے کلیئر ہو گیا. فرض میں نہیں پڑھیں گے لیکن آپ اگر سنت میں کر رہے ہیں یا آپ جیسے ابھی تراویح میں بھی اس کے لیے کوئی دیکھ بھی آپ کو جیسے میرے ذہن میں آئی ہے پہلے بھی ٹیچرز نے بتایا تھا اس میں کہ آپ اگر فار ایگزامپل جو لوگ ریگولر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس میں ان کا ایک قرآن کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اگر دو صفحے پڑھتے ہیں دلی کا اللہ تعالیٰ تو ابھی رمضان میں تو آپ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں کیا کریں گے رمضان میں جو آپ تراجد میں سنیں گے یا جو گھر میں تھے اس کا لادہ رکھ لیں اور جو اس میں کر سکتے ہیں تراوی مسلم کر لیں یا جس طرح آپ کو بہتر رکھتے ہیں اس میں کوئی ٹکٹ ہے کیا کیا کر سکتے ہیں. جی کوئی بتائے گا کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ کریں گے بیٹھ بیٹھ کے. جی آپ کریں گے. اور یہاں پہ دیکھیں نقلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے تکلیف یا تھکاوٹ نہ سو تو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمارے لیے آسانی رکھی ہے ہمیں کسی چیز میں سختی نہیں کی. اگر آپ تھوڑی عبادت فار ایگزامپل طویل تراک ہوگی یا بیٹھ کی وجہ سے آپ اگر جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں بہت زیادہ تھکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے بھی کرتے سیل فون سے پڑھ سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا دیکھ کے کہہ رہے ہیں پڑھنے کا بات کر رہے ہیں ویسے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی مجھے صحیح سے پتا نہیں. قرآن کو ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مسجد مسجد کا مجھے جی اگر ایڈریس میں سے کچھ بتا سکتے ہیں پلیز مجھے بتا رہے ہیں مجھے اس میں سے بھی یہ نہیں کیچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ نا کہ پیج پلٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا یا سائڈ پہ آپ کے لیے بھی اچھی ویسے آئی ڈی ہے خراب نہیں ہے اچھا آئی ڈی ہے. چلے یہ اسکالرس سے پوچھتے ہیں پوچھ لیں گے کہ کیا اس طرح کر سکتے ہیں لیکن مہمان میں اگر قرآن کو ہاتھ میں لے کے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہوگی اجازت. ٹھیک ہے صحیح. پھر عبادت میں اعتدال پسندی بھی بات بات جیسے ہمیں شوق اور جذبہ بہت زیادہ اسکرول ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کا صفحہ جیسے استاذہ نے بولا ہے نا کہ آپ قرآن آپ کے ہاتھ میں پارا لیا ہوا ہے تو آپ جی یہ لکھ لیا ہے جی کر سکتے ہیں نفل نماز جی بتا دیے تو ٹھیک ہے تو اسکرول کر سکتے ہیں جس طرح ابھی استاذہ نے یہاں پہ بتایا ہے اور مطلب قرآن میں قرآن آپ کے پاس پارا پکڑا ہوا ہے تو آپ سائڈ پہ ایسا ٹیبل یا کچھ رکھ کر اس کے سائڈ پہ رکھیں گے تو اس میں کوئی اتنا نکالتا ہے سیم نہیں ہوگا دیکھیے قرآن پڑھنا ہے نا قرآن میں اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ پورا بڑا قرآن لے ہیں ایک سے پارا پارا ون بائی ون پارا بھی ہے اس طرح کر سکتے ہیں اس طرح بھی کوئی نہیں کیونکہ ہمارے دین میں آسانی ہے نہ کہ تنگی ہے. ٹھیک ہے. اور جو اچھی بات یہاں پہ دیکھیے دین کیا بتایا جا رہا ہے کہ جتنی آسانی کے ساتھ آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں اتنا ہی ہم نے کرنا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے صحیح صحیح. اچھا سفر میں روزہ رکھنا چھوڑنا دونوں دوست ہیں یہ آپ کو کلیئر ہوا. فار ایگزامپل سیل فون میں اور ڈسٹریکشن جی جی بالکل یہ میں ایگری کروں گی کہ اگر قرآن ہے تو زیادہ بیسٹ ہے. باقی سیل فون میں آپ کے میسیجز آ سکتے ہیں کوئی آپ کو کال کر سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ تقریباً ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے تو زیادہ میرے حال میں اوائڈ کرنا تو زیادہ اچھی بات ہے. قرآن نہیں قرآن کے ساتھ کریں گے تو زیادہ اچھا بات ہے. سیل فون اگر آپ نے قرآن سے کریں گے تو زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہم اپنی آسانی کے لیے آپ اتنا کریں ٹھیک ہے قرآن اس کا بھی ایک مزہ ہے نا قرآن اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس میں اچھے سے کرنا ہے. سیل فون نہ لیں ٹھیک ہے یہ لکھیں ابھی آنا سیل فون نہیں لینا قرآن کے ساتھ کریں گے تو زیادہ بیسٹ. اس سے باقی آپ والی بات کی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے آپ کو کوئی میسج آتا ہے کسی کو فون آ جاتا ہے وہ کافی ساری چیزیں نظر قرآن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو اچھے سے دیکھیں گے اور تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا آخری بات یہاں پہ کوشش کرتے ہیں سفر میں گھر رکھنا چھوڑنا دونوں درست ہے. یہاں پہ ایک فرض روزے کی بات ہو رہی ہے اس میں کلیئر ہوا. لیکن یہ نہیں اب دو گھنٹے کا سفر ہے یا تین گھنٹے کے تو آپ دونوں سفر چھوڑ سکتے ہیں اگر بہت زیادہ گرمی ہو. ٹھیک ہے. اگر رکھ سکتے ہیں تب ہی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن فار ایگزامپل یہاں سے ہماری فلائٹ جو یورپ میں آگے پیچھے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان جانا ہو یا انڈیا جانا ہو ان کا سفر لمبا ہوتا ہے تو اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو رکھ لیں، نہ رکھیں تو آپ ان دونوں سرکوں میں عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تھا نا، رکھا بھی تھا تو کچھ لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں افطار کر لیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ فرمایا تھا کہ میرے سے بڑھ کے ان سرکوں پہ عمل کرنے والا کون ہے، اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا کون ہے. وہ ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی انشاءاللہ ابھی ایسا ہے کہ مجھے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، بس تھوڑی سی بات کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں. جو آپ استغفار کی دعائیں آپ کو کروائی جا رہی ہوں، وہ کوشش کریں ان کو اپنی دعا میں شامل کریں، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت دعائیں ہیں. احادیث کو دعا ایک دفعہ لازمن بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت ضرورت ہے ہمیں نا، نئے نئے اینگل سے ہمیں بتانے کی، سمجھنے کی، نہ ہم بھی ایسے کریں ایک ہی حدیث کو نہیں سارے دن ہم ڈیلی ہم وہی آپ کو بتا رہے ہیں یہی کر لیں، نہیں. دین میں بڑی آسانی ہو، اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں، تو ہمیں کوشش کریں ہم اچھی چیزیں ملیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور استغفار کی کثرت، تسبیحات کی کثرت کرنی ہو، اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہو. دعا جو ہے یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ خود بذات خود ایک عبادت ہے. بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کیجیے گا. بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ بڑے پیشنٹ کے ساتھ آپ لوگ کلاس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے. اور ان شاء اللہ زندگی کے کل آپ سے کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحان رب رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى قيام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.